بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ایک مقصد کے تحت اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. کیا آپ نے دیکھا جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو اور اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو علم کے ہوتے ہوئے اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر اور کر دیا اس کی آنکھ کے اوپر پردہ, تو کس کو کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے سوا؟ اب کیا تم نہیں غور کرتے؟ اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہمیں ہلاک کرتا مگر زمانہ, اور ان کو اس کا علم نہیں ہے, وہ تو بس خیالات میں پڑے ہوئے ہیں, اور جب ان کے اوپر ہماری واضح نشانیاں پڑی جاتی ہیں تو نہیں ہوتی ان کی حجت مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو, کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تم کو وفات دے گا, پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف, جس کا میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹے لوگ خسارے میں پڑیں گے, اور دیکھے گا تو ہر جماعت کو گھٹنوں کے بل, ہر جماعت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف. آج الیوم تجزونا, آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہ جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہماری کتاب تم پہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک, بے شک ہم لکھوایا کرتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے, پھر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہوں نے تو ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا, یہ بڑی کامیابی ہے. اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے تو کیا میری آیات تم پہ نہیں پڑی جاتی تھی, تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. اور جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت نہیں شک اس کے اندر, تم نے کہا تھا ہم نے جانتے قیامت کیا ہے, ہمیں تو ایک خیال سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں آتا, اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائیاں اس کی جو انہوں نے کیا, اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے. اور کہا جائے گا ان کو آج ہم تمہیں بھلاتے ہیں جیسے تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کا ٹھٹھا بنا لیا تھا اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا, تو آج تم نہیں نکالے جاؤ گے اس سے اور نہ تم سے معذرت مانگی جائے گی. تو اللہ کے لیے سب تعریفیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا, رب ہے سارے جہانوں کا, اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اور وہ زبردست ہے حکمت والا. یہ سورت جاثیہ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا, فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اور جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے پیدا کیا, اور کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. اور آگے فرمایا ایک مقصد کیا ہے کہ انسان نے جس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے ایک وقت اس کا بدلہ دیا جائے, اور بدلہ بھی ہو اس پہ ظلم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کسی کا گناہ معاف کر دے، کسی کو بدلہ زیادہ دے دے، اس کی مہربانی ہوگی، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ نہ ملے، یا زیادہ کر لی ہے کم بدلہ ملے، یا گناہ نہیں کیا اور اس کے ذمہ ڈال دیا جائے. نہیں، ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، معاف کر دے، لیکن جو کافر مشرک ہوں گے ان کی معافی کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی. افرائیتا من اتخذ الہو ہواہو، آگے یہ سمجھایا ہے کہ ہدایت انسان کو تب ملتی ہے جب وہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر لیتا ہے. اور اگر وہ اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی جو اس کے ذہن میں آتا ہے، جو مرضی ہے اس نے وہی کرنی ہے، تو پھر علم کے ہوتے ہوئے بھی ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا. پھر وہ قرآن و حدیث کا بھی مطلب ایسا ہی نکالے گا کہ جو اس کی خواہش کے مطابق ہوگا، اور یا تو ٹھکرا دے گا یا پھر مطلب خراب کرے گا. اس کے پھر کہ مزاج خراب ہو جائے، جیسے کسی آدمی کا مزاج خراب ہو جائے تو پھر اس کو ذائقہ ہی چیزوں کا اچھا نہیں لگتا بیماری کی وجہ سے. اسے ہی یہ لوگ، انہوں نے خواہشات کو آگے کر لیا، جس کی وجہ سے علم کے ہوتے ہوئے بھی لوگ یہ گمراہ ہو جائیں گے. فرمایا پھر یہ ہوتا ہے، وقت آ جاتا ہے کہ کان کے اوپر، دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے. بعض یہ کہ پھر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس واسطے اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرو، اور یہ نہیں کہ عقل میں ایک بات آ گئی ہے اور اب شریعت کو اس کے تابع کرنا ہے. نہیں نہیں، عقل کو شریعت کے تابع کرو، شریعت کو عقل کے تابع نہ کرو. فرمایا پھر کون ہے جس کو فمی یا تو اس کو کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ اگر اللہ ہی گمراہ کر دے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ لیکن اس کا سبب کیا ہے گمراہی کا؟ اصل وہ یہ کہ اپنی خواہش کو آگے کر دیا. اور ایک بات کہی مکہ کے کچھ مشرکوں کی، کہتے ہیں ماہیا، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. اور یہ ایک فرقہ ہے، جماعت ہے دنیا میں، جسے دہریہ کہتے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اور آج بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں. دہریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جی زمانہ، یعنی یہ سب قوم خود بخود ہو رہا ہے، اور بس کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے، بس دنیا میں ایسے ہی ہے، کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی جو، بس یہ خود بخود نظام چل رہا ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے. وما لہم بذالک، ان کو کوئی علم نہیں ہے، بس ایسے خیالات میں پڑے ہوئے ہیں، جو منہ میں آیا بات کہہ دی ہے. بھئی تمہیں اگر تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہے ہی کوئی نہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب نظام کچھ چلانے والا ہے، جس نے کنٹرول سارا کیا ہوا ہے. خود بخود تو معمولی سی بات بھی نہیں ہو سکتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی جو تھا، وہ اسی طرح پر لوگوں سے کہا تھا، لاؤ بھی میرے سامنے دلیل، لاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کائنات کا نظام کچھ چلانے والا ہے؟ اب جو بھی اس کو دلیل دیتا، وہ آگے سے اس کو توڑ کے رکھ دیتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے سنا، ان کو بھی چیلنج دیا، یا ان کو لوگوں نے خود کہا کہ آپ اس سے آ کر بات کریں. امام صاحب نے ایک وقت دے دیا، اور وقت پہ نہ پہنچے، لیٹ ہو گئے، اور جان بوجھ کر آپ نے یہ تدبیر اختیار کی. اور پھر یہ ہے کہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ نے ٹائم فلاں دیا تھا، آپ اتنا لیٹ ہو گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہے نا اصل میں دریا کے پرلی طرف سے آتا ہوں، تو میں جب دریا پہ پہنچا ہے تو وہاں نا کوئی کشتی آنے والی نہیں تھی، تو اس واسطے جو ہے نا میں انتظار میں. تو پھر کیا ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں، تو اچانک وہ درخت جو ہے نا ایک وہ ٹوٹتا ہے، اور اس کی جو ہے نا لکڑیاں خود بخود کٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد خاص طریقے سے کٹ کے وہ میرے سامنے ہی جو ہے نا وہ لکڑیاں جڑ جاتی ہیں کشتی کی شکل میں، اور میرے سامنے آ جاتی ہیں، میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر وہ خود بخود چلتی ہے، اور چل کے جو ہے نا وہ دوسرے کنارے پہنچ جاتی ہے، تو میں اتر جاتا ہوں. اس طرح تو میں آیا ہوں، اس واسطے مجھے دیر ہو گئی. وہ یہ بات سن کے کھلکھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس کو تم نے امام اعظم مانا ہوا ہے، یہ بے وقوف آدمی، وہ ایک کشتی خود بخود ایسے ہی چل گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خود بخود چر گئے درخت اور خود بخود یہ. وہ جناب اس نے جو مذاق اڑایا وہ کہنے لگے بے وقوف آدمی ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی، اور یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے. وہ تب سمجھا جا کے کہ انہوں نے مجھے کیسے بات سمجھا دی ہے، اور یہ کوئی کشتی ایسی نہیں تھی، دراصل انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں یہ بات کہوں اور پھر مجھ کو یہ بات اگلی سمجھا دی. فرمایا وعیدہ تو تلالحم، جب ان لوگوں پر ہماری آیات پڑ جاتی بالکل واضح ہیں، ان کی حجت یہی ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں لا ہمارے باپ دادا اگر سچا ہے بھی سارے دلائل تمہارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے بنجر زمین کو دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اسی طرح پر جو ہے نا کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، روز نئے انسان نئی مخلوق آتی جا رہی ہے، جو اس نے ہمیں پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. مگر وہ کہتے ہیں نہیں جی جو مرے ہوئے نا ان کو زندہ کرو. بھئی ان کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے، قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ ان کو زندہ کرے گا، اللہ تمہیں زندہ رکھتا ہے کرتا ہے، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں باتیں بنانے. اب یہ کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بار بار کہی گئی کہ جی آپ جو ہے نا ان کو جو مرے ہوں ان کو زندہ کریں، لیکن آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ ہی کرے گا. مگر لوگوں کی باتیں سن کے یقیناً پریشانی تو ہوتی تھی آپ کو کہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے کبھی اس میں سستی نہیں دکھائی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بھی اللہ یہ کرے گا اور قیامت آئے گی. وجہ کیا ہے کہ آپ سچے تھے، اور سچا جو ہوتا ہے وہ اپنی بات سے ہلا نہیں کرتا، اور آپ جمے رہے ہیں، لوگوں نے بڑی ہلانے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے، آپ نے ایک بات کہہ دی اور ہمیشہ قائم رہے ہیں اس واسطے کہ بات سچی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. فرمایا کوئی اپنی ذاتی تو غرض ہے کوئی نہیں کہ چلو جی کوئی مالی مفاد ہو یا کچھ ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. کہہ دی آگے فرمایا اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی زمین کی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹے لوگ جو ہے نا وہ نقصان اٹھائیں گے. اور پھر ان کی حالت قیامت کا ایک منظر بتایا، فرمایا وہ ترا کل امت ان جافیہ، اور دیکھے گا تو ہر جماعت کو گھٹنوں کے بل، یعنی بڑے یا تو یہ کہ ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یا خوف سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اس کی وجہ سے پھر جھک کے جو ہے نا ایسے اپنے بیٹھے ہوں گے، یعنی کھڑے نہیں ہو سکیں گے ڈر کے مارے روپ خوف اور دہشت کی وجہ سے، تو ایسے نیچے بس بیٹھ جائیں گے جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، گرے ہوں گے بس ایسے. فرمایا کہ ہر جماعت کو اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ ہاں بھائی جیسا حساب ہے نا اب آ جاؤ، اپنا حساب کتاب دینا ہے، تو نامہ اعمال تو ہاتھ میں بھی دے دیا جائے گا، اور پھر ایک فرشتہ لے گا چلو بھائی یہ نامہ اعمال، آگے آپ پڑھیں گے سورت قاف کے اندر، کہ وہ کہے گا یہ ہے اس کا نامہ اعمال، اللہ کے حضور پیش کرے گا. میں الوم تجزون، آج جو ہے نا تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کیا کرتے تھے. اور اللہ فرمائیں گے ہمارا یہ نامہ اعمال جو ہم جو تمہارا آیا ہے ہمارے پاس، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا رہا ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی غلط بات نہیں لکھ دی گئی، ہم لکھوایا کرتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. ہم اللہ، تو دیکھو دنیا کے اندر اگر کسی کا ایسے ریکارڈ ہو جائے سارے کا سارا مسئلہ اور اس کو پتہ بھی نہ ہو تو کتنا پریشان ہوتا ہے، ہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو. کئی ایسے ہوتے، ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی ایسے سیکورٹی افسر ہے کہیں، کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے نا بس خفیہ ٹیپ ریکارڈ ہوتی ہے جیسے موبائل میں سمجھ لے ریکارڈ ہو جاتی ہیں باتیں، تو ہم اسی باتیں جو ہے نا وہ ریکارڈ اس کے پوچھ پاچھ کے کر لیتے ہیں، اور بعد میں وہ پھر جب کوئی عدالت میں پیش ہوتا ہے وہ اس سے مکرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم وہ پھر کیسٹ جو ہے نا اس کی کھول دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے یہ کچھ اقرار کیا ہوا ہے، وہ وہیں چپ کر جاتا ہے. تو یہ آخرت کا تو ریکارڈ وہ تو اس سے بھی کہیں خطرناک ہوگا، تو بولنا نہیں جا سکے گا. اور میں جو ایمان لے اور اچھے کام کیے تو ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ بڑی کام کھلی کامیابی ہے. اور جو کافر ہیں تو انہیں کہا جائے گا کیا میری آیات تم پہ پڑی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، تم کہا کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہے، ماں نظری ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں تو ایک خیال سا آتا تھا، ہم یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں ایک ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے انبیاء بھی کہا کرتے تھے قیامت کا ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی، لیکن رہی بات یہ کہ قیامت ہے کیا، اس کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین ہے ہمارا قیامت کیا ہے، قیامت وہ دن ہے جب سور پھونکا جائے گا، پہلے سارے جو زندہ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جتنے مرے ہوئے ہیں سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، جنات بھی زندہ ہوں گے، جانور بھی جو خاص حساب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا، مثلا ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا جانوروں کی تو وہ جانور اس کو روندیں گے اپنے قدموں کے نیچے، تو یہ سارا منظر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ، تو جو قیامت کے بارے میں جو حقائق ہمیں بتائے گئے ہیں جن جہاں تک ہمیں علم ہے ان کو ماننا ضروری ہے، تو قیامت کے وقت کی بات ہمیں کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہ وہ وقت اس کا کب ہے، لیکن جہاں تک اس کی حقیقت ہے اس کو ہمیں یقیناً ہمیں اس کا اظہار کرنا ہوگا، ورنہ جو اس کے بارے میں شک و شبہ ہمیں نہیں پتا کیا ہے وہ کافر ہے، اس کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہمیں یقین سے اس کو ماننا ضروری ہے۔ فرمایا وہ بدال ہم سیات معاملو، جو برے کام کیے وہ کھل جائیں گے ان کے سامنے، اور جنس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ اسی کو وہی اس کو گھیر لے گا، قیامت کا مذاق کرتے ہیں، دوزخ کا مذاق کرتے ہیں، اور وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس چیزوں کو تم نہیں مانا کرتے تھے، پھر وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا مان لیا، لیکن پھر یہ کہنا کام نہیں آئے گا، اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیتے جیسے تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے، بھلانے کا معنی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ رحمت سے محروم کر دیں گے اور تمہیں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اس واسطے اللہ کے احکامات آئیں ادب احترام سے ان کو لینا ہوگا، عمل کی پوری کوشش کریں، اگر عمل میں کوتاہی ہوتی تو استغفار کریں، لیکن اگر ان کا مذاق اڑا دیا تو پھر تو خیر نہیں۔ روزہ رکھنا دیکھو مثلا روزہ رکھنا فرض ہے، اور ایک آدمی صحت مند تندرست اور مقیم ہونے کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو سخت گناہگار ہے، لیکن اگر روزے کا یوں کہہ دیا، روزہ رکھا بھی ہو تب بھی اگر ہنسی مذاق میں کہہ دیا روزہ تو وہ رکھے اس کے گھر کھانا نہ ہو، بس وہ شخص ایمان سے قطعی محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حکم خداوندی کا مذاق اڑا دیا ہے۔ فرمایا غرت کون حیات دنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے جو ہے نا دھوکے میں رکھا، تو آج تم اس سے نکلو گے نہیں، اور نہ تم سے معذرت مانگی جائے گی، توبہ کر لو نہیں، فاللہ الحمد رب السماوات، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا، رب زمین کا، رب سارے جہانوں کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو جن کے درمیان مگر کسی مقصد کے ساتھ اور ایک طے شدہ وقت کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے جو ڈرایا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے منہ پھیر رہے ہیں، کہہ دیجئے کیا تو بلا بتاؤ تو صحیح کہ جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کی ماں سوا، مجھے دکھاؤ کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین سے، یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں سے، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی علم جو چلا آ رہا ہو اگر تم سچے ہو، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارے اللہ کے ماں سوا اس کو، جو اس کی دعا نہیں قبول کر سکے گا قیامت کے دن تک، اور وہ ان سے پکارنے سے غافل ہیں، اور جس وقت لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا وہ انکار کریں گے، اور جس وقت ان کے اوپر ہماری آیات کو واضح پڑی جاتی ہیں کہیں گے وہ لوگ جنہوں کو فرق کیا حق کے بارے میں، جب ان کے پاس آئے گا یہ تو کھلا جادو ہے، یا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے خود بنا لیا ہے، کہہ دیجئے اگر میں نے خود بنایا ہے اس کو تو میرے لیے تو مالک نہ ہو کسی چیز کے، وہ خوب جانتا ہے جس کے اندر تم لگے ہوئے ہو، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان بھی، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، کہہ دیجئے میں کوئی اوپرا نہیں ہوں رسولوں میں سے، اور مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ تمہارے ساتھ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے، اور نہیں ہوں میں اگر ڈرانے والا کھول کر کہہ دیجئے، بتاؤ تو صحیح اگر یہ اللہ کی طرف سے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک نے گواہی بھی دے دی اس جیسے پر، وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے، اور جب وہ نہیں ہدایت پاتے اس کے ساتھ تو کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی پیشوا اور رحمت، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری نیکی کرنے والوں کے لیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ جمے رہے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے بدلہ اس کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی جوانی کو اور پہنچ گیا 40 سال کو، کہا میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے ماں باپ کے اوپر، اور یہ کہ میں نیکی کروں جس کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اور مجھے اچھی اور مجھ کو نیک اولاد عطا فرما، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا ہے اور میں ہوں فرما برداروں سے، یہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اچھے اعمال اور درگزر کرتا ہے ان کی برائیوں سے، نیک جنت والوں میں ہوں گے، سچا وعدہ ہے وہ جو دیے جاتے ہیں، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف تمہارے اوپر کیا تم مجھے وعدہ کرتے مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سی جماعتیں مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ خرابی تیری تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر واقعات ہے پہلے لوگوں کے، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر کے بعد پکی ہو چکی ہے ان جماعتوں کے ساتھ جو ہو چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں سے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک درجے اس سے جو انہوں نے کیا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اور جس دن کی پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ کے اوپر، تم لے چکے اپنے اچھی چیزیں دنیا اپنی دنیا کی زندگی میں، اور تم اس سے اس کو استعمال کر چکے ہو، تو آج تمہیں بدلہ تمہیں دیا جائے گا برا عذاب، اس اب تم سزا میں برا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے ناحق زمین میں، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے، اور یاد کیجیے آد کے بھائی کو جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں، اور ان سے پہلے جو بہت سے انبیاء ہو چکے تھے ان کے پہلے اور ان کے اس کے بعد، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا کہ ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے، تو لا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر سچوں میں سے ہے، کہا کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم تو جاہل لوگ ہو، جب انہوں نے دیکھا اپنے سامنے اس کو تو جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ بادل ان کے وادیوں کی طرف آنے والا ہے، انہوں نے کہا یہ بادل ہے ہم پہ نہیں برسائے گا بلکہ وہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، یہ ہوا ہے جس کے اندر عذاب ہے دردناک، اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، تو ہو گئے ایسے کہ نہیں دیکھے جاتے مگر ان کے گھر، اسی طرح پر بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، اور ہم نے ان کو قوت دی ہے جمایا اس چیز کو ہم نے ان کو قوت دی اس چیز میں کہ نہیں قوت دی ہم نے اس کے اندر تم کو، وجالنا لہم اور ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں کان اور آنکھیں اور دل، تو نہیں کام ہے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی، جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے ہلاک کے جو ان کے ارد گرد بستیاں، اور ہم نے پھر کر آیات کو بیان کیا تاکہ وہ رجوع کریں، تو کیوں نہیں مدد کی ان کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے بنایا اللہ کے سوا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے معبود، بلکہ کھو گئے ان سے، اور یہ ان کا جھوٹ ہے اور جو وہ باندھا کرتے تھے، اور جس وقت پھیرا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو جو قرآن سنتے تھے، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب پورا ہو گیا تو چلے گئے اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے، کہا انہوں نے اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنی ہے کتاب جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تصدیق کرنے والی اس کے جو اس کے سامنے اور رہنمائی کرتی ہے سچے راستے کی طرف اور سیدھے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے سچے دین کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف، اے ہماری قوم تم بات مانو اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دینے والے کی اور اس پر ایمان لاؤ، بخشے گا تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اور تمہیں نجات تمہیں بچائے گا وہ دردناک عذاب سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات نہیں مانتا تو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جس نے کہ اتارا جس نے کہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے اس کے اوپر کہ زندہ کرے وہ مردوں کو، کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس دن کے پیش کیا جائے گا کافروں کو، سامنے لایا جائے گا کافروں کو، آپ کے کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں قسم ہمارے پروردگار کی، اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، پس صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا ہمت والے یعنی انبیاء نے، اور نہ جلدی کریں آپ ان کے لیے، گویا کہ جس دن کے دیکھیں گے یہ اس کو جو جس سے آپ ڈرائے جاتے ہیں تو نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن سے پہنچا دینا ہے، تو نہیں ہلاک کیے جاتے مگر فاسق لوگ۔ اچھا جی، یہ سورت احقاف، اس کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ احقاف ایک علاقہ ہے جدھر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر اس سورت میں ہے۔ فرمایا کہ حامیم، اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے کہ اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات، فرمایا ہم نے جو آسمان زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وقت مقرر کے تحت، یعنی ہمیشہ یہ نظام نہیں رہے گا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوئی ہے، بندگی ہو، اس کی فرما برداری کے ساتھ انسان رہے، اور وقت جو ہے نا وہ ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ اس کی اتنی اس کی عمر ہوگی اور اتنا اس کا رزق ہوگا۔ پھر ایک کائنات ساری کا ایک وقت ہے، جب قیامت آئے گی اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور میں جنہوں نے کفر کیا ہے اس سے جس سے ڈرایا جاتا ہے منہ پھیر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈراتے ہیں آخرت کے عذاب سے، وہ پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہو، مجھے دکھاؤ کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین سے، کتنی زمین ہے جس کا خالق اللہ کے سوا کوئی ہے، یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں، بتاؤ کتنے چاند سورج ستارے ان کے بنائے ہوئے ہیں، یا آسمان کا کتنا حصہ ان کا پیدا کردہ ہے۔ تو بڑے سے بڑے مشرک بھی یہی کہیں گے زمین کا خالق اللہ ہے، آسمان کا خالق اللہ ہے، بارشوں کو برسانے والا ہے، فلاں کام وہ کرنے والا ہے، لیکن پھر غیروں کو پوچھتے پھرتے ہیں۔ اور میرے پاس لاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے، تورات، انجیل، زبور، کسی کتاب میں یہ مضمون ہو جو تمہارے عقیدے ہیں، یا کوئی جو علم چلا رہا ہو کہ عقلی دلیل ہے تم نے کسی سے سنی ہو، لاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو۔ لیکن دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ بات جی ہم نے ماننا نہیں۔ ومن اظلم من يدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ اس سے جو اللہ کے سوا پکارے اس کو، اس کی دعا نہیں قبول کر سکتا قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اور یہ مضمون بارہا آپ قرآن پاک میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح پر جو اور جو جھوٹے حتیٰ کہ شیطان بھی کہہ دے گا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ ہے کہ جن کو پکارا جاتا ہے، پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس عقیدے کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ وہ ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد راست ہر جگہ سے ہماری فریاد سن رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں، کسی کو اللہ نے یہ طاقت دی نہیں کہ ہر جگہ سے وہ دوسرے کی بات سن سکے، تو یقین اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کون کون پکار رہا ہے۔ تو لوگ پکارتے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو خبر نہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ نے اسے اپنے انعامات دیے ہوئے ہیں آخرت میں، وہ جنت کو دیکھ رہا ہے، یا یہ ہے اس کو کیا پتا لوگ بعد میں کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف مائل ہے۔ تو اس واسطے جو ہے نا، اور بعد ایسے بھی نیک بندے ہیں اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے دیتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں قبر میں، لوگوں کی خرافات کا ان کو کیا پتا ہے۔ اس واسطے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ تم جو کہتے ہو نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ کوئی جائے اور وہاں درود پیش کرے تو آپ سنتے ہیں، وہ ایسی آیات سے اس کے خلاف دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ ساری امت کا عقیدہ ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے زمانے میں کسی نے کہا جی دیکھو جی قرآن پاک کی یہ آیات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی یہی آیات صحابہ کے بھی سامنے تھی، تابعین کے بھی سامنے تھی، انہوں نے تو اس سے تقدیر کا انکار نہیں سمجھا۔ تو جو تو تقدیر کو بھی مانتے تھے، ان آیات کو بھی مانتے تھے، تو اس واسطے ہمارا علم ان سے تو زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح پر ہم کہیں گے بھی ساری امت ایک عقیدے کو مانتی آ رہی ہے، امت ان آیات کو بھی مانتی تھی اور پھر وہ اس کو بھی مانتی تھی کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے سلام پیش کرے آپ اس کو سنتے ہیں، تو پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کے نصیب میں رکھے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو کیا یہ آیات سامنے نہیں تھیں، تمہیں یہ نظر آتی ہیں، تم کہتے ہو یہ شرک ہو گئے، تو کیا معاذ اللہ یہ ساری امت جو ہے وہ مشرک ہی چلی گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے دور نزدیک سے، یہ میرے حاجت روا مشکل کشا یا علم غیب، تو وہ تو یقیناً اس سے بے خبر ہیں، ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ بندہ یہاں بیٹھا پکار رہا ہے۔ ہاں جو وہاں جا کے سلام پیش کرتا ہے تو وہ تو نہیں، یہاں تو یہ نا جو پکارتا ہے تو سلام پیش کرنے کا یہاں کدھر آ گیا، یہ تو جو شرک کرنے والے ان کے بارے میں ہے۔ فرمایا پھر آگے کیا ہے کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، سلام پیش کرنے کی بات کہاں ہے؟ عبادت ہے اور سلام پیش کرنا تو عبادت نہیں ہے، سلام تو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو کیا یہ معاذ اللہ عبادت ہوتی ہے ان کی؟ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری آیات واضح پڑی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں سچی بات کے بارے میں جب ان کے پاس آ گئی، یہ تو کھلا جادو ہے، ایسے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، پھر یہ بات بہت ہی نامناسب ہے، بہت بڑا کفر کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہم یقو، پھر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اس کو معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے قرآن خود بنا لیا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو بنایا تو پھر تم اللہ سے مجھے نہیں بچا سکو گے، پھر اللہ مجھے خود ہی سزا دے گا، لیکن اللہ تعالی کی طرف میں یہ باتیں نسبت کر رہا ہوں اور آیات اترتی آ رہی ہیں، میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو اب اللہ تعالی مجھے سزا نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ کہ میں واقعی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میں ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے اس کو جس میں تم لگے ہوئے ہو، اس کے سامنے تمہارے بدعملیاں بھی ہیں، تمہیں بھی سزا دے گا، کفا بھی شہیدن، وہ کافی گواہ میرے تمہارے درمیان میں، دیکھو وہ میری عزت کر رہا ہے اور مجھے جو معجزات دے رہا ہے، قرآن پاک کی آیات اتر رہی ہیں، دین پھیلتا جا رہا ہے، وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی نیا رسول۔ یعنی جیسے پہلے انبیاء تھے، جو دعوت ان کی تھی، جو تعلیمات ان کی تھی، ویسے ہی تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں، توحید انہوں نے دی ہے، توحید میں دے رہا ہوں، تو اب یہ کہ میں کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہا۔ اس واسطے جیسے پہلے انبیاء کو ماننا ضروری تھا، مجھے بھی ماننا ضروری ہے۔ فرمایا اور مجھے نہیں پتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آخرت کے بارے میں پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا، یعنی حاشا وکلا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب نبوت عطا فرماتے ہیں تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں میری کامیابی یقینی ہے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ آخرت کے تفصیلی معاملات یا دنیا میں ہونے والے تفصیلی معاملات کا پتہ نہیں ہے، اجمالی طور پر تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو لامحالہ جنت میں لے کے جانا ہے، لیکن تفصیلی واقعات ایک ایک کے ساتھ ہونے والے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں تو وہی اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے، اور میں تو بس کھول کر ڈرانے والا ہوں، باقی کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، عذاب لانا میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ پھر کہہ دیجئے کیا دیکھتے ہو تم کہ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر رہے ہو اور بنی اسرائیل میں سے کسی گواہ نے اس جیسے پر گواہی بھی دے دی، وہ ایمان لایا تم نے تکبر کیا ہے، تو جو حضرت عبداللہ ابن سلام یا اور جو کوئی حضرت سلمان فارسی یا اور کچھ جو اہل کتاب کے افراد تھے وہ اس بات کو مانتے بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان بھی لے آئے ہیں، وہ تو یعنی جو سچے لوگ ہیں وہ تو ایمان لا رہے ہیں اور تم انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو، یعنی جو علم والے ہیں وہ مانتے ہیں اور تم تو مانتے ہو کہ تم جاہل ہو، امی ہو، تم کیوں نہیں مان رہے؟ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالی سے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہ تمہارا نہ ماننا علم کی وجہ سے نہیں بلکہ تکبر کی وجہ سے ہے. اللہ کی ہدایت سے تم محروم ہو، تکبر چھوڑ دو، آج ہی پیدا کرو، سوچو سمجھو، انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی. آگے کافروں کا ایک جو ہے نا عجیب معیار، وہ سمجھتے تھے بس مال ہمارے پاس ہے تو ہدایت کے بھی ہم ہی حقدار ہیں. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا ایمان والوں سے، اگر یہ خیر ہو یعنی مال جو ہے نا وہ، یا ایمان بہتر ہو، نبی علیہ السلام کا دین سچا ہو، تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں اس کی طرف، یہ غریب ہیں، ہم مالدار ہیں، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا واحد لم یحتضوا، جب وہ نہیں ہدایت پاتے اس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانا جھوٹ ہے، قصور اپنا ہے، اور نکالتے دوسروں میں ہیں. حالانکہ صحابہ کرام معیار ہیں، انہوں نے اپنے مال پیسوں کو معیار بنایا تھا، ہمارے لیے صحابہ کرام معیار حق ہیں. دوسری جگہ فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لیں جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے. اسی طرح پر منافقوں سے کہا جاتا تھا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تم ایسا ایمان لاؤ. تو صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور یہ اپنے دنیا کو معیار حق مانتے تھے، اپنے معیار مانتے تھے، حساب کچھ نہیں، مال پیسہ معیار نہیں ہے. صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی جو پیشوا اور رحمت، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور خوشخبری نیکی کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ جمے رہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف آئندہ کا نہیں ہوگا اور غم پچھلے کا نہیں ہوگا، سب بھول کے بس خوشیاں منائیں گے جنت میں. یہ لوگ جنت والے ان میں ہمیشہ رہیں گے، بدلہ ان کا جو کیا اعمال کا جو کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین انسان کو حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا ہے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے، اور اس کا اٹھانا اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا اس کا، یہ ہے 30 مہینوں میں. تو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب دیکھو اس میں ماں کا زیادہ بتایا ہے، حدیث کے اندر بھی ہے کہ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، 4th دفعہ باپ کے ساتھ. یہاں بھی پہلے تو کہا ماں کے، ماں باپ سے اس نے سلوک کا، یہاں ماں کا بھی ذکر آ گیا باپ کا بھی. آگے پھر ماں نے اس کو حمل میں رکھا جنا، یہاں صرف ماں کا ذکر ہے، تو ماں کا ذکر 3 دفعہ ہو گیا اور باپ کا 1 دفعہ ہو گیا. پھر کہا کہ اس کا جو اٹھانا، دودھ چھڑانا، اخر دودھ پلانا، یہ بچہ جب تک 3-4 سال کا نہیں ہو جاتا تو ماں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں یہ 30 مہینے جو ہے نا، ابھی یہ 30 مہینے کیسے ہے، یعنی عام طور پر اتنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بچہ جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 سال تک دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد کھانے پینے لگ جاتا ہے، اور 9 مہینے جو ہے نا وہ حمل کی مدت ہوتی ہے، ورنہ کبھی حمل کی مدت کم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی وہ زیادہ بھی ہو جاتی ہے. بعض فقہا کہتے ہیں زیادہ کوئی 2 سال، کوئی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ مدت حمل 4 سال ہے. تو یہ عمومی بات بتائی ہے کہ عام طور پر جو ہے نا وہ 1.5-2 سال دودھ پی لے اور 9 مہینے وہ ہو جائیں، اور اقل مدت حمل، کم سے کم مدت جو ہے نا حمل کی جس میں بچہ تندرست پیدا ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے ہے. تو 6 مہینے اور 20 آگے 2 سال جو ہے نا وہ دودھ پلانے کی مدت، تو اس اعتبار سے پھر یہ بن جائے گا. تو اگر 2 سال وہ نکالے جائیں دودھ پلانے کے تو باقی جو ہے وہ رہ جائیں گے 6 مہینے. تو 6 مہینے کم از کم مدت حمل اس سے بعد فقہا نے نکالی ہے. اور میں حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچے تو ہے بچہ، یعنی اپنی انسان جو ہے وہ اپنی جوانی کو، اور پہنچ گیا یعنی پوری قوت ہوگی، عقل سمجھ اس کی پوری ہوگی، اور پہنچ گیا 40 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں جو ہے نا انسان کے سمجھو کہ جو عقل اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ ہر بات کو غور و فکر سے سمجھنے لگ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تیرے تو نے میرے پر کی ہے اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اچھائی کر میری اولاد میں، یا مجھے نیک اولاد عطا فرما. میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ہوں فرما برداروں سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی صحابہ اکرام میں سے کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان، خود بھی مسلمان، اور آگے بیٹے بھی مسلمان، بیٹیاں بھی مسلمان، اور ان کے آگے جو ہے نا نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ چار جو ہے نا نسلیں ماشاء اللہ چاروں کی چاروں صحابی، یعنی باپ، ماں، پھر خود، پھر آگے بیٹے بیٹیاں، پھر آگے نواسا. یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کی زیارت تو انہوں نے کی ہے، اور اپنے ہوش آباد کو حدیثیں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی کچھ روایت کی ہیں. تو یہ چار کی چار نسلیں ماشاءاللہ نبی علیہ السلام والسلام کے صحابہ میں، تو اللہ نے ان کو کیسی نعمت عطا فرمائی تھی. اور آگے فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کرتے ہیں وہ اچھے جو انہوں نے کام کیے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، نیک لوگ جنت والوں میں ہوں گے. سچائی سچا وعدہ ہے جو ان سے دیا جاتا ہے. اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ، اس کے بالمقابل ایسے بھی ہیں کہ ایک آدمی ماں باپ سے کہتا ہے کہ اف اللہ میں تمہارے ساتھ بیزار ہوں، کیا تم مجھے ڈراتے ہو یا کیا تم مجھے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سی باتیں مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں. تم کہتے ہو جی قبر سے اٹھنا ہوگا، یہ کوئی نہیں ہے ایسے خام خا لگے ہوئے ہو، کتنے لوگ مار گئے ہیں، کون زندہ ہوتے ہیں. اب یہ بس ویسے کوئی ایسے نافرمان آدمی کا واقعہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر والدین نیک ہیں تو ان کی فرما برداری کرے، اور خام خا ان کے آگے ضد کرنا یہ بہت نامناسب بات ہے. فرمایا وہما یستغیثان اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری بربادی تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا جو ہے نا وہ ایمان پہلے نہیں لایا تھا، اس کو یہ سمجھا رہے تھے، وہ انکار کرتا تھا، پھر اس کا یہاں ذکر ہے، پھر انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دی. تو لیکن یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی نہیں، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. چنانچہ جس وقت مروان جو ہے نا اس نے جب کوئی ایسا واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں، تو وہ جو بیٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، انہوں نے اس کی مخالفت کی مروان کے اس حکم کو تو نہیں مانا، تو مروان جو ہے نا وہ ان کو پکڑنے کا کہا، وہ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے. اور پھر کسی کی جرت ہے کہ حضرت عائشہ کے کمرے میں جا کے پکڑ سکے؟ تو پھر جو ہے کہ مروان نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت اتری ہے والذی قال لوالدی اف لکما اتائی دانی، یعنی یہ والدین کا نافرمان تھا معاذ اللہ. تو اس پہ جو ہے نا حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ ہمارے خلاف ایسی کوئی آیت نہیں اتری، ہاں قرآن پاک میں میری برات اتری ہے. تو یقین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو ہے نا وہ زیادہ وسیع ہے، اور آپ نے کوئی بات خدا نخواستہ اپنی طرف سے غلط بات نہیں کہی، آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے. آگے فرماتے ہیں فیقول ما ھذا الا اساطیر، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے اوپر بات پکی ہو چکی ان جماعتوں میں جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں جنوں اور انسانوں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے نا ایسے انکار کرتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا، تم یقیناً اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا آخرت میں. والے کل ان درجات ہر ایک کو درجے ہوں گے اسے جو انہوں نے کیے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، ان پہ ظلم نہیں ہوگا. جتنا کسی نے نیکی کا کام کیا ہے نا اس کو بدلہ مل کے رہے گا. بھائیو مائیو اور اللہ دین کفر، اور جس وقت کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر، اللہ کہیں گے تم اپنے جو نا اچھی چیزیں یا اپنے فائدے دنیا میں لے چکے ہو اپنی دنیا کی زندگی میں، اور ان کو استعمال کر چکے، تو آج تمہیں ذلت کا بدلہ دیا، عذاب جو ہے نا وہ سزا اس کے دی جائے گی. اس وجہ سے تم زمین میں تکبر کرتے تھے حق، اور اس وجہ سے تم نافرمانی کیا کرتے تھے. تو یہ بڑا ہی ایک خطرناک موقع ہوگا کہ قیامت کے دن کیا کہا جائے گا خدا کے نافرمانوں کو، کہ تم نے جو نیکیاں کی ہیں نا اس کا بدلہ بھی تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، تو تم نے جو کوئی دنیا میں اگر کسی کافر نے کسی غریب کے اوپر احسان کیا ہے، یا جیسے ہندو ہیں انہوں نے بھی جناب جی ہسپتال بنوا دیے، چلو بھی یہ وقف کے لیے ہسپتال ہے، اسی طرح پر اور کافر کئی غریبوں کے تعاون کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا کہ اگر ان نے اللہ کو بھی یاد کیا ہے یا کچھ بھی، تو دنیا ہی میں ان کا بدلہ ان کو مل گیا۔ مکہ کے مشرق حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اب ان کو دنیا کے اندر کاروبار میں ترقی ہو گئی، امن سکون مل گیا اور دنیا میں ان کے جو بھی ہے فائدہ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس واسطے صحابہ کرام کے سامنے جب فتوحات ہوئی، دنیا کا مال پیسہ آنے لگا، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا دنیا ہی کے اندر بدلہ نہ مل جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے پیش نظر اپنی بہت سی نعمتیں جو ہے نا ان میں انہوں نے سادگی اختیار کر لی، کھانے پینے کے اندر انتہائی درجے سادگی، بس بقدر ضرورت۔ اس واسطے حضرت عمر کے اندر جہاں اور خوبیاں تھیں ان میں زہد بہت زیادہ تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے نا ہمارے بعد ایمان لائے ہیں، لیکن زہد کی وجہ سے، دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ فرمایا فل یوم تجزونا، تو نے یہ کہا جائے گا بس دنیا میں مزے لے چکے ہو۔ اس واسطے حضرت جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس بات سے گھبراتے تھے، بس کہتے ہیں جو بس دنیا میں زیادہ نہیں گھسنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ جو بس بقدر ضرورت دے دیتا ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں، زیادہ دنیا کی طلب کہیں دنیا کے اندر ہی ہماری نیکیوں کا صلہ نہ مل جائے۔ میں فل یوم تجزونا عذاب الہون، آج تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہیں دنیا میں آخرت میں رسوائی کا عذاب ملے گا۔ اور آگے فرمایا اگلی آیت میں وَذْكُرَ أَخَا عَادَ، اور یاد کریں عاد کے بھائی، قوم عاد کے بھائی سے مراد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو ڈرائے، احقاف، احقاف ایک علاقہ ہے جو کہ سعودیہ کے اندر یا یمن کے ساتھ، اور یہ بہت بڑا ایک علاقہ جس میں زیادہ تر جو ہے نا اسے نقشے کے اندر دیکھا جائے جو ہے نا تو عربی میں اس کو رب خالی کہتے ہیں، یعنی رب خالی کا مطلب ہے کہ وہ علاقہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ریگستان ہے جو بالکل خالی ہے، جن میں لوگ رہتے نہیں ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا ان لوگوں کی آبادیاں تھیں اور اس زمانے میں اللہ نے ان کو بڑا وہاں پہ عروج دیا تھا، بعد میں اجڑ گئے ہیں اور اب وہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو یہ احقاف جگہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ فرمایا کہ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی بہت سے انبیاء ہوئے ہیں، اللہ تعبدو کہ نہ ہی بات کرو مگر اللہ کی، مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا تاکہ ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے؟ یہ اپنے نظریات سے ہٹنا بہت بڑی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو جس سے تو ڈراتا ہے وہ لے آنا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا بھی علم تو اللہ کے پاس ہے، کب عذاب آئے گا غیب تو وہی جانتا ہے، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں تم تو جاہل لوگ ہو کہ بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں دیتے ہیں، اور پھر میں تمہیں اتنی سچی باتیں بتا رہا ہوں تم اس کو غور بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے وہ کہنے جی ہم نہیں مانتے۔ فلما رہو آردم مستقبل اودیاتی، جب دیکھا انہوں نے بادل جو ان کے یعنی وادی اور ان کے علاقے کی طرف آ رہا ہے، کہنے گئے یہ بادل ہمارے اوپر مین برسائے گا۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش ہونے لگتی تھی یا آندھی آتی تھی آپ گھبرا جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دیکھو جی یار لوگ خوش ہوتے ہیں آپ گھبرا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا پتا کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اس قوم نے بادل کو دیکھ کے خوشی منائی تھی کہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے اور کہہ سالی ہو گئی ہے، بادل آیا ہے، سیاہ بادل ہے، بڑا مین برسے گا، اور ان کا ہاضا آرزم تیرو جیسا ہم پہ مین برسائے گا۔ لیکن فرمایا بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ یہ تو جس میں تم جلدی جس کو جلدی مانگ رہے ہو، یہ تو عذاب ہے، اس میں ہوا ہے یا عذاب ہے اس کے اندر، ریحن فیہا، ایسی آندھی جس میں عذاب ہے دردناک قسم کا۔ واقعی آندھی جو ہے نا یہ آج بھی خطرناک ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر بالکل درست ہے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں آندھی آئی اور اس کے اندر جناب وہ مر گئے، اخبارات میں آتا رہتا ہے، اب کوئی ویگن جا رہی تھی اور آندھی آ گئی اچانک اور ایک درخت اوپر گرا اور وہ جناب کئی آدمی اس کے اندر وہیں پہ مر گئے۔ اسی طرح پر اور کئی چھت گر جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس واسطے نبی علیہ السلام کی سوچ واقعی بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، آندھی کے وقت یہ دعا پڑھو، بارش کے وقت یہ، ہر موقع کی آپ نے دعائیں سکھائی ہیں تاکہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط رہے. کسی وقت بھی دنیا سے جانے کا موقع آ جائے تو چلو اللہ کا یاد کر، اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے، یہ غفلت کی زندگی میں نہ ہو بلکہ ذکر کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جائے. کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا قحط سالی آ گئی اور انہوں نے استغفار نہیں کیا، کہنے کہ چلو جی مکہ مکرمہ جو ہے نا وہاں پہ بہرحال معزز جگہ تھی، لوگ اس وقت بھی وہاں پہ جاتے تھے دعا کرنے کے لیے، تو ان کے کچھ لوگ جو ہے نا وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا ان کو اشارہ ہوا، کہا گیا کہ جی یہ بادل ہے اور ایک بادل کالا تھا اور دوسرے رنگوں کے تھے، بھئی تم جس کو لینا ہے لے لو. انہوں نے کہا کہ کالا بادل جو ہے نا اس میں تو چلو اچھی کوئی ہوگی بارش وغیرہ، اس کو لے لیا. اور جب وہ آیا ہے تو قوم نے کہا ہے بس یہ تو بارش برسی، بارش تو نہ برسی بلکہ بہت شدید قسم کی آندھی آ گئی. دوسری جگہ آتا ہے پڑھیں گے اگلے 29 پارے میں کہ وہ 7 دن سب علیال، 7 راتیں 8 دن چلتی رہی، اتنی شدید تھی. اللہ تعالیٰ بتائے، آپ کو پتا ہے کہ اگر آندھی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بھی آ جائے تو چیزیں ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اگر وہ مسلسل چلے اور چلے بھی بہت شدید تو پھر تو نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے گھر سے. لیکن اب وہ چلتی رہی 7 دن، تو پھر کیوں نکل، 7-8 دن چلے تو کیوں نہ نکلیں گے گھر سے. اب یہ ہے، اس نے ہر شخص کو نکال کر اکھیڑ کر مار دیا، جیسے آپ انشاءاللہ اگلی صورتوں میں پڑھیں گے. فرمایا ہر چیز کو اکھاڑ پھینکتی تھی اپنے رب کے حکم سے، تو پھر تو ایسے ہو گئے کہ نہیں رہے وہ مگر ان کے گھر، بس وہ لوگ تو سارے مارے گئے اور اکیلے مکانات کس کام کے. اسی طرح پر ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ولا قد مکناہم، اور ہم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو وہ قوت دی ہے، وہ قدرت دی تھی اختیار ان چیزوں میں جن میں ہم نے ان کو قوت نہیں دی. ان کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں جتنی ان لوگوں کو ملی تھی، اور ہم نے ان کے لیے کان آنکھیں اور دل بنی. بڑے عقل مند لوگ تھے، بڑے سمجھدار دنیا کے اعتبار سے، لیکن یہ کان آنکھیں اور دل ان کے کسی کام نہ آئے. بڑی بڑی ڈگریاں ہوگی انسانوں کے پاس، فلاں یونیورسٹی کی فلانے کی، لیکن ایمان اگر نہیں ہے تو یہ یونیورسٹی کی ڈگریاں کسی کام نہیں آئیں گی، بلکہ یہ سب انسان کے اوپر بوجھ بنے گی. اور میں جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ولا قد اہلکنا، اور ہم نے ہلاک ہے تمہارے ارد گرد بستیاں، اور ہم نے نشانیوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے تاکہ وہ رجوع کریں. فلولا نصرہم الذین اتخذوا، تو کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کی ان چیزوں نے جن کو یہ معبود بناتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ قریب ہونے کے لیے. قربان کا معنی یعنی درجہ پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے مختلف چیزوں کو کہ ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں. ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نظر و نیاز مانتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. بل ذلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے کھو جائیں گے، گم ہی ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے کدھر چلے گئے. اور اگر سامنے آئیں گے بھی وہ کہیں گے ہم نہیں تمہارے کچھ کر سکتے، ہمیں نہیں پتا تم کیا کرتے تھے. اور یہ ان کا جھوٹ ہے، اور جو یہ باندھا کرتے ہیں یعنی جو اپنی طرف سے بنایا کرتے ہیں باتیں. وہی صرف نئی، تو پہلے تو نہ ماننے والوں کا ذکر ہے، آگے ماننے والوں کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ جنات کی ایک جماعت ہے، اور بعض مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کچھ جنات تھے، کوئی 5 کہتے ہیں، کوئی 7 کہتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلاط والسلام کا انہوں نے قرآن سنا ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو جنات کا اوپر جانا جو ہے نا وہ بند ہو گیا، اور اگر جاتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے. تو یہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کوئی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے، چلو تلاش کرو. تو انہوں نے ادھر ادھر اپنی ٹیمیں کو بھیجا، تو کچھ لوگ جو ہے نا ایک جگہ پہ آئے، وادی نخلا اسے کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قرآن پاک فجر میں پڑھ رہے تھے. جب قرآن پاک کی تلاوت سنی، کہنے لگے ہاں یہ کلام ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کہ اس کو کوئی لے کے کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، اس کی حفاظت کے لیے ہمارا جانا اوپر بند ہو چکا ہے. تو انہوں نے قرآن سنا، وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اس موقع پہ علم نہیں ہوا. تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات اترتی ہیں، یعنی انہوں نے جنہوں نے فوری طور پر آپ کو نہیں بتایا. بعد میں اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعدد موقعوں کے اوپر جنات کے پاس جاتے ہیں. سورۃ الجن کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا، تو لیکن یہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا جنوں سے ملاقات آپ کی نہیں ہوئی مگر انہوں نے غائبانہ قرآن سنا اور ایمان لے آتے ہیں. فرماتے ہیں جب وہ اس جگہ پہنچتے ہیں یعنی قرآن پاک کے پاس, وہ کہتے ہیں انستو کہ خاموش ہو جاؤ, اور جب یہ پورے ہو گئے یعنی پوری تلاوت ہو گئی تو چلے جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف واپس ڈراتے ہوئے, اور وہ جا کے خود ہی ان کو ایمان کی دعوت دینے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہماری قوم ہم نے سنی ہے کتاب جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد, جو تصدیق کرنے والے اس کے سامنے یعنی پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سچے دین کی رہنمائی کرتی ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ وہ عیسائی تھے, یہودی تھے, اور اگر عیسائی ہوں گے تو چونکہ اصل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تورات ہی کی اصل کتاب ان کے لیے تھی, اور آج بھی عیسائی جو ہے نا وہ تورات یا کتاب مقدس میں جو تورات کے صحیحوں کو بھی لیے پھرتے ہیں, تو اس واسطے اصل کتاب جو ہے نا وہ تورات تھی, تو اس واسطے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. یا قوم نہ ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ, تمہارے بخشے جائیں گے تمہارے کچھ گناہ. یہ من ذنوب کا معنی یہ ہے کہ کچھ گناہ بخشے جائیں گے اور بچائے گا تمہیں دردناک عذاب سے, اس کا مطلب سارے گناہ نہیں. تو یہاں یہ ہے کہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہیں, بالخصوص جو مالی معاملات ہیں, وہ معاف نہیں ہوں گے. یہ نہ بندہ سمجھے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اب جو ہے نا میں نے دوسروں کا جو مال ہے وہ بھی میرے پاس رہ گیا تو کوئی نہیں. مثلا ایک کافر ہے اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا اور اب وہ جو ہے نا ایمان قبول کر لے, تو یہ نہیں ہے کہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ قرضہ لوگوں کا اس کے ذمے سے معاف ہو جائے گا. قرضہ تو اس کو دینا ہی پڑے گا, اس کی معافی تو نہیں مل جائے گی. ہاں جو اس نے جو ہے نا جو کفر شرک پہلے کیا ہے وہ اللہ معاف کر دے گا, مگر ایسی چیزیں اس کو دینی پڑے گی. فرمایا وَمَن لَّوْ يَدْعُ اللَّهَ, جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات نہیں مانتا تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں. آخر کہاں تک جائے گا, اللہ پکڑ لے گا اس کو اور نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار, یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے. اولم یرو, کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور نہیں اب تھک گیا وہ ان کو پیدا کر کے, وہ قادر ہے اس پر کہ وہ مردوں کو پیدا کر دے زندہ کر دے. یا پگلی صورتوں میں پڑھیں گے سورت قاف کے اندر بھی کہ یہ مانتے ہیں کافر کہ اللہ تعالیٰ نئے بندوں کو پیدا کر سکتے ہیں. آج دیکھ لیجیے منصوبہ بندی کرنے والے, بھئی منصوبہ بندی کرو کہ بندے زیادہ نہ ہو جائیں, آبادی نہ بڑھ جائے. اس کا مطلب ہے وہ ڈرتے ہیں, مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے چاہے اور پیدا کر دے, لیکن جب کہا جاتا ہے مرنے کے بعد وہ یہ کیسے ہوگا بھی, جب نئے سے نئے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پہ قادر ہے, ہر ایک کی آواز مختلف, شکل مختلف, چال ڈھال مختلف, تو جو فوت ہو گیا اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا, کہا کیوں نہیں, بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور فرمایا جس دن کے کافروں کو پیش کیا جائے گا سامنے رہ جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے, پھر ہاں بھائی بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں, وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار, یہ تو حقیقت ہے. دنیا میں تو بڑی بڑی چیز دیکھ کر بھی کہہ دیتے تھے یہ تو جادو ہے, لیکن وہاں نہیں کہہ سکیں گے, وہاں تو ماننا پڑے گا. اللہ فرمائے گا چکھو صاحب اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے. تو پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہے, فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ جو اولو العزم جن ہمت والے انبیاء نے صبر کیا ہے, اور ان کے لیے جلدی نہ مانگے, گویا کہ جس دن دیکھیں گے یہ لوگ جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک حصہ ایک گھڑی, پھر تو کیا ہوگا, پھر تو کہیں گے اوہو دنیا میں ہمیں ٹائم ہی تھوڑا ملا ہے, آپ کہتے جلدی کرو جلدی کرو, پھر کہیں گے اتنا جلدی آ گیا, اور میں یہ پہنچا دینا ہے تو نہیں ہلاک ہوتے مگر نافرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالہم, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, تو اللہ نے ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کو درست کر دیا. یہ اس وجہ سے کہ جنہوں نے کفر کیا اور غلط بات کی پیروی کی, کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا اور غلط بات کی پیروی کی, اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق بات کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتے ہیں. تو جب تم ملو ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارو, یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو تو پھر تم مضبوط باندھ دو, قید کر لو ان کو, تو پھر یا احسان کرنا اس کے بعد یا معاوضے میں لے کر چھوڑ دینا, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے, یہ تو سن چکے, اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لیتا, لیکن تاکہ تم کو ایک دوسرے کے ساتھ آزمائے اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو راہ دکھائے گا اور اللہ ان کے حالات کو درست کرے گا اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کی ان کو پہچان کرا دی ہوگی. اے لوگ جو ایمان لے اگر تم مدد کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو فتح صلی اللہ تو ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند سمجھا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر اکارت یعنی بیکار کر دیے. کیا نہیں چلے پھر وہ زمین میں کہ دیکھے کیسے انجام ہوا ان کو جو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے ایسے ہی حالات ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہے مددگار ان کا جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور ان اچھے کام کے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہر جاری ہیں. اور وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور، اور آگ ان کا ٹھکانا ہے. اور کتنی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے بھی زیادہ طاقتور تھی جس نے آپ کو نکالا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کا کوئی مددگار نہیں. کیا وہ جو کہ واضح راستے پر اپنے رب کی طرف سے، کیا اس کی طرف سے اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کیا گیا اور انہیں اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ حالت اس جنت کی جس کا وعدہ دیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے، اس کے اندر ان کے اندر نہریں ہیں ایسے پانی کی جو خراب نہیں ہوتا، اور نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوا، اور نہریں شراب کی لذیذ پینے والوں کے لیے، اور نہریں ایسے شہد کی جو صاف ستھرا ہے، اور ان کے لیے اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہیں، اور مغفرت ان کے رب کی طرف سے. تو اس کی کیا اس کی طرح ہے جو ہمیشہ رہنے والا آگ میں اور ان کو پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا تو کاٹ دے گا ان کی انتڑیوں کو؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب نکلیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں ان کو جن کو علم دیا گیا، کیا کہا اس نے ابھی؟ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر کر دی اور انہوں نے اس کی اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. اور وہ لوگ جو کہ ہدایت پائی جنہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کا تقویٰ عطا فرماتا ہے، تو نہیں دیکھتے وہ مگر قیامت کو کہ آئے ان کے پاس اچانک تو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. تو کہاں سے ہوگا ان کے لیے کہ جب آئے ان کے پاس ان کا یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا؟ تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور استغفار کیجیے اپنے گناہوں کے لیے اور ایمان والوں کے مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے کو. اور وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، کہ انہیں اتاری گئی کوئی صورت، تو جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت صاف صاف اور ذکر کیا جائے اس کے اندر جہاد، تو دیکھے گا تو آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، دیکھنا اس کی طرح جس کے اوپر کہ غشی آ چکی ہے موت سے، تو خرابی ہے ان کے لیے حکم ماننا اور اچھی بات کہنا. تو جس وقت کے کام کی تخ پکا ہو جائے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچ کر دیں، سچے کریں اللہ تعالیٰ سے، تو ان کے لیے بہتر ہو. تو کیا قریب ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور تم اپنے رشتہ داروں کو توڑو گے، تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. تو کیا یہ نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں جا کے دلوں کے اوپر اس کے تالے بڑے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو کہ اپنی پیٹھ کے اوپر پھر جاتے ہیں اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے بات بنائی ان کے اور عوام لالحم اور دیر کے ان سے وعدے کیے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، ہم تمہاری فرما برداری کریں گے بعض کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشورے. تو کیسے ہوگا جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، مارتے ہوں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھ کو. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس کو اللہ نے ناپسند، جو اللہ کو ناراض کرے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اچھا نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینے کو نہیں نکالے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں وہ لوگ، تو آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے نشانات سے، ان کے چہروں سے، اور آپ ضرور پہچانیں گے ان کو بات کے انداز سے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ جانے مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور تمہاری باتوں کی خبروں کی تحقیق کر لیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کو ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اے لوگ جو ایمان لے، اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو رسول کے، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر گئے اور وہ کفار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. بس آپ نہ سستی دکھاؤ، اور نہ تم دعوت و صلح کی، اور تم ہی بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو تمہیں کوئی عملوں میں کمی نہیں کرے گا. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچتے رہو تو اللہ تم کو تمہارا بدلہ دے گا، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرو، اور نکالے وہ تمہارے دل کی ناگواری، وائی خرے ازغانک میں اور نکالے تمہاری ناگواری تو تم کیا تو ہا ان تم خبردار تم تو وہ لوگ ہو جن کو بلایا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرے تو بخل کرے گا وہ اپنے ہی اپنی ذات سے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اچھا جی یہ سورت اس کا نام سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ سورتیں انبیاء کے ناموں پہ ہیں ان میں یہ سورت ہے اور قرآن پاک کے اندر آپ کا نام محمد بھی آیا ہے اور سورت صف کے اندر احمد بھی آئے گا اور پہلے بھی ہو چکا ہے کہ چار جگہوں کے اوپر آپ کا اسم گرامی آتا ہے ایک سورت آل عمران میں اور ایک سورت احزاب اور ایک یہ سورت اور ایک آگے سورت الفتح میں اور احمد نام وہ سورت صف میں ان کے علاوہ ہے. فرمایا الذین کفروا تو اس کا دوسرا نام اس سورت کا سورت القتال ہے اس میں قتال کا ذکر آتا ہے جہاد کا تو اس کا دوسرا نام سورت القتال ہے اور اس کے ابتدا یوں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کیا ہے کھو دیے یعنی ضائع ہو گئے ان کے کسی کام بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جب تک ایمان ہی نہیں ہوگا تو اس وقت تک کسی کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ انسان نے دنیا کے لیے اگر کیا ہے تو دنیا والوں سے اجر مانگے نا اس کا, اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ سے مانگے. جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کیا ہے؟ ہاں اللہ کا ادب و احترام ہو تو پھر تو ہے بھی کہ آخرت تو اللہ نے دینی ہے, جن کے لیے کیا ان سے مانگتا ہے پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم سیئاتہم تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دی اور ان کے حالات اللہ درست کر دے گا. تو دیکھو ہماری ہدایت کا واحد ذریعہ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر ایمان ہے. دین اسلام ہے ہی وہ دین جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے ہمارے کلمے کی بنیاد بھی یہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب تک انسان اس کو ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے, اس کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور نئے نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن انبیاء کا کہہ دیا ہے ان کو تو ہم آپ کے کہنے سے مانیں گے اور وہ ماننا ضروری بھی ہوگا, لیکن بعد کے دعوے دار اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہم فوراً تکذیب کریں گے کہ ہم تجھے نبی نہیں مانتے. اور بعد کے دعوے داروں کی دو صورتیں ہیں, ایک تو براہ راست نبوت کا دعویٰ کرے یا یہ ہے کہ وہ پہلے نبی کا اپنے لیے نام استعمال کرے. جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں, مسیح کا مطلب کہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے وہ میں ہوں, تو عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی. تو اس طرح اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے تو یہ کہنا خود نبوت کے دعویٰ ہے, تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ذرا کفر ہے, اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ آگے نبی علیہ السلام کو جناب احمد آتا ہے یہ بے ایمان اس کو بھی اپنے لیے مانتا ہے, تو یہ اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی ہو تو یہ دوسری طریقے سے دعویٰ کر لیا تو یہ بھی کفر ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے, بعد کے کسی دعوے دار کی طرف ہم دھیان نہیں کریں گے. یہ فرماتے ہیں ذالک بین الذین, اچھا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کافر ہیں وہ غلط جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں, ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے, اور جو ایمان والے ہیں وہ سچی بات کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اس واسطے وہ کامیاب ہیں. اسی طرح پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایمان والے یوں کامیاب ہوں گے کافر یوں ناکام ہوں گے. یہ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب تمہاری جو ہے نا وہ کافروں سے ملاقات ہو تو پھر گردنیں مارو. تو اس صورت میں خاص طور پر جہاد کا حکم, جہاد کے کچھ مسائل ہیں. میں جب کافروں سے مقابلہ ہے, ویسے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگو, لڑائی کے لیے دعا نہ کرو, یہ نہ کہو کہ ہماری لڑائی ہو کافروں سے, اللہ سے عافیت مانگو, لیکن جب ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ. تو یہاں بھی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ضرب الرقاب یعنی گردنیں مارو, مطلب یہ ہے پھر ان کو یہ نہیں کہ چلو جی یہ بچ جائے کسی طرح اس کو تھوڑا بہت بہت دھمکی دے دو، نہیں وہ تمہارے مارنے آئے ہیں تو پھر ان کو بچانے کی کوشش نہ کرو بلکہ جتنے مرتے ہیں نا تم ان کو مار دو، یہ نہ رحم نہ کرو ان کے اوپر، وہ تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں اب وہ قابل رحم نہیں ہیں. ہاں اس سے پہلے پہلے تم ان کے ساتھ کو جو بھی سلوک کرنا کر سکتے ہو ان کو تم نرمی سے دعوت دو ایمان کی، جب مقابلے میں آ گئے تو پھر کیا دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے پھر اڑا دو ان کو، اللہ کا حکم ہے. فرمایا ہاں جب تم خوب ان کا خون ریزی کر چکو پھر جب جانا فشد الوثاق پھر مضبوط باندھو ان کو قید کر لو اور بیڑیاں یا جیسے بھی ہے، پھر اس کے بعد یا احسان کرنا یا معاوضہ لے کے چھوڑ دینا یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. اب یہاں پہ جو ہے نا اب ایک تو یہ ہے کہ لڑائی جب ہوئی اور ان کو جو ہے نا اگر تو خوب خون ریزی نہیں ہوئی ہے اور ابھی ان میں جو ہے نا پوری کچھ نہ کچھ ان کی قوت ہے اور وہ دبے نہیں ہیں تو پھر تو آپ ان کو نہیں چھوڑ رکھ سکتے. اب بدر کے جو قیدی تھے ان کے جو ہے نا چھوڑنے کے اوپر یا ان سے معاوضہ رہنے کے بارے میں اس لیے آیات اتری ہیں کہ ابھی اس طرح پر پورا ان سے خون ریزی ہوئی نہیں تھی، پہلی جنگ تھی، اور اگر وہ جو اور آدمی مارے جاتے ان کے تو پھر ان کا اور زیادہ دب جاتے وہ، اس لیے ان کے بارے میں جو ہے نا اعتاب ہوا. لیکن جب زیادہ ان کا جو ہے نا وہ خوب ان کو مار کٹائی ہو جائے، اب جو ہے نا جو گرفتار ہو گئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ چلو اگر حاکم بہتر سمجھتا ہے ان کو چھوڑ دو، شاید وہ تر ان کو رحم ان کو جو ہے نا سمجھ آ جائے بات اور وہ دین قبول کر لیں اور معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، اور پھر قیدیوں کے بدلے میں بھی کہ ہم ان کے قیدی چھوڑ دیں وہ ہمارے مسلمان قیدی چھوڑ دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا ذالک، باقی ایک غلام باندیوں کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی کسی اور صورت میں ہم بیان کریں گے غلام باندیوں کے بارے میں، اور بتائیں گے کہ اسلام کا نظام وہ بہرحال باقیوں سے ہر وقت ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگوں کا نظام ہے اس سے اسلام غلام باندیوں کا نظام اسلام کا وہ پھر بھی بہتر ہے. فرمایا ولو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہتا ان سے بدلہ لیتے، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ایک دوسرے کے ساتھ تم کو، اللہ آزماتا ہے، مطلب یہ اللہ چاہے تو خود کافروں کے اوپر عذاب بھیج دے، پہلی امتوں کے اوپر اکثر ایسی آتا رہا ہے، لیکن اب اس امت کو اس طرح بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا ہے، اب قوم عاد قوم ثمود ان کو تو جہاد کا حکم نہیں ہوا، نہیں مانا، اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آیا، ساری قوم ختم کر کے رکھ دی گئی. لیکن یہاں یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے، چلو وہ ان میں کوئی ایمان لے آتے ہیں کوئی ان کی توفیق مل جاتی ہے اور پھر جو مارنے والے ان کو ثواب ملتا ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں نا اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو راہ دکھائے گا اور ان کے اعمال کو درست کرے گا، اللہ ان راہ دکھائے گا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے گا اور آخرت میں بھی وہ پھر کامیاب ہوں گے اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں. عرفہا لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پہچان کرائی ہوگی، تو ایک عرفہا کا معنی یہ ہے کہ ان کو پتا ہوگا دنیا جاتے ہی، یعنی ان کو کوئی یوں سمجھو کہ وہ سیدھے ہی اپنے راستے میں چلے جائیں گے، سیدھے اپنے اپنی جنت میں جب وہ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے آگے ہر جنتی خود ہی اپنی منزل کے اوپر جو ہاں اس کو اللہ نے جگہ دی ہے اپنے باغات میں اپنے مکانات میں وہ خود چلا جائے گا، گویا کہ اس کو پہلے سے پتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ عرف کہتے ہیں خوشبو کو، اللہ نے ان کے لیے اس کو خوشبودار بنا دیا، بڑی مہکتی جنت ہوگی جس میں وہ جائیں گے. فرمایا لوگوں جو ایمان لے، اگر تم اللہ کی مدد کریں اس کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو اگر انسان کہے کہ میری کامیابی ہو دنیا میں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ ہمیں بھی کامیابی دے گا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں تو ان کے لیے تباہی اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، کسی کام نہیں آئیں گے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند سمجھا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دی. اللہ کے احکامات کو ایک آدمی اچھا نہیں سمجھتا، ان کے اوپر وہ اعتراضات کرتا ہے، بھئی یہ حکم ایسا سخت ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیا، زانی کی یہ سزا کیوں مقرر کر دی، فلانا یہ کیوں کر دیا، اللہ کے احکام اس کو اچھے نہیں لگتے، تو پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے عملوں کو قائم نہیں رکھنا، وہ بالکل آخرت میں بیکار ہو جائیں گے. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے زمین میں کہ دیکھیں کیسے انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی ڈال دی اور کافر جو ہے نا ان کے ساتھ ایسے حالات ہونے والے ہیں آخر جیسے پہلے مرے ہیں، تو یہ بھی کامیاب تو نہیں ہونے والے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان کا جو ایمان لائے، اور کافر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی ان کا رکھوالا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ایسے باغات میں جن کی نہریں جاری ہیں، اور جو کافر ہیں وہ یعنی کھاتے ہیں، ابھی دنیا میں جو ہے نا وہ کیا ہے نفع مزے اڑا رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں چوپائے، اور آگ ان کا گھر ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. مطلب یہ جیسے جانور کھاتے ہیں ان کو نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح پر یہ ہے حلال حرام ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنا ہے پرایا ہے بس. یہ بھی جو کافر ہیں ان کے ہاں بھی ایسے ہی کھانا ہوتا ہے. مثلا ایمان والے یہ کہتا ہے یہ مال سود کا ہے، یہ مال زکات کا ہے، یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں، کافروں کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ پیسے کو پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں حلال حرام سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بس سب پیسہ ہی پیسہ ہے، سود کا ہو جوئے کا ہو جیسا بھی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. تو ایمان والے کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میری بہن ہے، یہ میری فلاں رشتے میں ہے، یہ بیوی ہے، یہ فلاں، لیکن ان کے ہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچائے بس یہ چیزوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اس لیے وہ جانور جیسی زندگی گزارتے ہیں. فرمایا کتنی بستیاں جو آپ کی بستی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی جس نے آپ کو نکالا، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا. تو مکہ والوں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مکے والوں کے اوپر بھی مصیبت ڈالی کہ بدر کے اندر کتنے آدمی ان کے مارے گئے اور کتنے جو ہے نا وہ اجڑ کے رہ گئے. افا من کان علی بینۃ ربی، کیا وہ آدمی جو کہ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، کیا اس کی طرح ہے جس کے لیے برے اعمال راستہ ہو گئے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے؟ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہو اور دوسرے اس کو اچھا بھی سمجھتا. تو چلو انسان غلط کام کرتا اس کو غلط سمجھے، توبہ تو کرے گا، اس کو احساس تو ہوگا غلط بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں. آگے جنت اور دوزخ کا ایک عجیب اندر بتایا ہے. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے نا وہ سادہ سی زندگی گزاری ہے، اور کوئی آپ کے پاس اتنا سرمایہ دارانہ یا ایسے کوئی ٹھاٹ باٹھ والی تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے جنت کی باتیں بتائی ہیں وہ ایسی عجیب و غریب اور اعلی خوبصورت اور پھر اتنی عجیب و غریب نعمتیں کہ دنیا کے بڑے بڑے عیش پرست اور کھانے پینے والے، وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جائے سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے خواب و خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں جو قرآن نے بتا دیں، اور ساتھ ہی سزائیں بھی ایسی ہیں کہ جیسی سزائیں بھی کسی کے تصور میں نہیں ہیں. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اب دیکھ لیجیے جنت کے بارے میں فرمایا، جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ دیا جاتا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ فیہا انہار، اس کے اندر نہریں ہیں، اس پانی کے جو خراب نہیں ہونے والا. دنیا میں پانی زیادہ دیر پڑا رہے خراب ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگ جاتی ہے، اور جو اس کا پانی ہوگا جنت کا اس سے بدبو نہیں آئے گی. اور کچھ نہریں ہیں دودھ کی، اور پھر نہر عربی میں دریا کو بھی کہتے ہیں، نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا، اور انہار اور نہریں شراب کی جو مزیدار ہوگی پینے والوں کے لیے، اس میں جو ہے نا بدبو نہیں ہوگی. اور کوئی بھی شراب کے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شراب کا مقصد جو ہوتا ہے کہ انسان میں قوت آ جائے، تو یہ تو اس کے مقصد حاصل ہوگا، باقی جو دنیا کی شراب کے اندر جو مصیبتیں ہیں، نشہ ہو جائے یا سر درد وغیرہ، یہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور کچھ نہریں ہیں صاف ستھرے شہد کی، تو شہد جو ہے نا یہ دنیا میں جو شہد ایک تو فارمی ہوتا ہے، اور جو اصلی شہد ہوتا ہے قدرتی شہد اس کے اندر کوئی موم ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن وہ جو شہد ہوگا جو آخرت میں وہ موم سے بالکل صاف ستھرا شہد ہوگا، اس میں یہ چیز بھی نہیں ہوگی. فرمایا ان کے لیے اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے اور مغفرت رب کی طرف سے، یہ اس سے بڑھ کر. اب دیکھو کیسی عجیب عجیب نعمتیں ہیں دنیا میں جو ہے نا، کسی آدمی کے پاس اگر گھر میں موٹر لگی ہوئی ہو پانی کی، یہ بڑی نعمت ہے، اور کسی سرمایہ دار کے پاس جو ہے نا کھیت وغیرہ اپنے ہوں یا باغات ہوں، اور اس کے اندر کوئی چھوڑی سے نہر کا یا ایک کھالی آ جائے نہر کا، تو بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو جی میری زمین کے اندر سے پانی یہ گزر رہا ہے. یا کسی سرمایہ دار کی زمین ہو پہاڑی علاقے میں، اس کی زمین کے اندر چشمے ہوں تو کتنا خوش ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پانی کے وہاں دریا انسان کی ملکیت میں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ کی نہریں، اور ایک بھی نہیں پتہ نہیں کتنی نہریں ہوں گی. اور دودھ کی نہر میں نے سوچا ہے کہ اگر صرف ایک فٹ لمبی چوڑی نہر ہو کہ جس میں مسلسل دودھ چلتا رہے، تو کم از کم بھی 100,000 بھینسیں ہوں آدمی کے پاس، ان کا باری باری دودھ نکالتے جائیں، تو پھر کہیں شاید ایک فٹ کی نہر اس کی چل سکے. ایک چھوٹا سا، ایک سمجھو کہ ایک فٹ کیا ہوتا ہے. تو اب اللہ نے اتنے وہاں دریا دے دیے ماشاءاللہ دودھ کے، تو کتنا ایک عجیب کام ہوگا. اور پھر ایک فرمایا کہ انہار من خمر، شراب، دنیا میں شراب جو ہے نا وہ ڈبے میں ملے گی، زیادہ سے زیادہ کنستر میں ہوگی، ٹینکر ہو جائے گا اس کا، اور کیا ہوگی، لیکن وہاں پہ ماشاءاللہ اس کے دریا. اور پھر اس کے بعد شہد، تو شہد دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ چھتے سے کتنا نکل آئے گا، اس کو جناب مشکیدے میں ڈال لیں گے، ڈبے میں ڈال لیں گے، کین میں آ جائے گا، لیکن دنیا میں تو شہد کے دریا کا تصور ہی نہیں. اور یہ دودھ کا بھی کہاں دریا کس نے سوچا تھا. تو یہ کلام واقعی اللہ کا ہے اور حقیقت ہے، ایسا ہوگا کوئی شک نہیں. اور آگے فرمایا اس کے بالمقابل کیا یہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا. تو ایک ایسے باغات اور دوسرا آگ میں رہنے والا، تو آگ میں ہل جلتا رہے گا، مرتا رہے گا. وسقومان حمیما، اور پلایا جائے گا ان کو پانی بھی کھولتا ہوا، اتنا خطرناک پانی ہوگا، اللہ تعالی بچائے. کہ فرمایا فقط تا ان کی جو ہے نا آنتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، اللہ تعالی بس اپنی عافیت میں رکھے. کہاں عجیب و غریب نعمتوں کا ذکر، ساتھ ہی ایسے سزا کا ذکر. تو یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے، کوئی ایسا کلام لا کے دکھائے نہ کبھی بھی، کوئی اس کے تصور میں بھی نہیں ہے. فرمایا منہم من یستمی الیک، ان میں سے کچھ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ منافق لوگ تھے ایسے، جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو جن کو علم دیا گیا اس نے کیا کہا ہے ابھی. تو یہ کہتے حضرت ابن مسعود کے بارے میں ہے کہ ان سے لوگوں نے پوچھا تھا ان منافقین نے، تو یہ قرآن پاک کی آیت اتری ہے. مثلا قرآن پاک سن تو لیا، لیکن اب ہنسی مذاق سے لی بات، اور کیا کہا نبی علیہ السلام نے، مطلب جیسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ایسے بس کھیلتے ہوئے، کیا کہا، جیسے کوئی ان کو شوق ہی نہیں، خود رغبت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. اس واسطے قرآن پاک توجہ سے سنو، کوئی اللہ والا بات کر رہا ہو اس کی بات دھیان سے سنو، کوئی مسئلے کی بات ہو رہی ہے اس پہ توجہ کرو، ایسے لاپرواہی نہ کرو کہیں ہدایت سے بندہ محروم نہ ہو جائے. فرمایا جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کو ہدایت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی قرآن پاک جون جون نازل ہوتا ہے وہ ایمان لاتے رہتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں درجات میں، اور اللہ ان کو ان کا تقویٰ دیتا ہے. فہل ينظرون، کیا یہ دیکھتے ہیں سوائے، کیا یہ انتظار کرتے ہیں سوائے قیامت کے کہ اچانک ان کے پاس آ جائے، تو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن نشانیاں اس کی آ چکی ہیں. وہ کیا ہے قیامت کی نشانیوں میں؟ سب سے پہلی نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس واسطے کہ اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مگر وہ بھی اسی دین کو جاری کریں گے، اسی کو نافذ کریں گے، وہ اپنا دین نافذ نہیں کریں گے. اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، جب تک یہ کتاب ہے سو ہے، اور جب دنیا میں زیادہ گمراہی پھیل جائے گی قرآن پاک کو بھی اٹھا لیا جائے گا، تو اب قیامت ہی آئے گی. اب جب تک ہدایت ہے بس یہ امت رہے گی، اس امت کے اندر ہدایت رہے گی. جو آدمی کہنا میں کسی کو نہیں مانتا، یہ سب غلط ہیں، وہ خود گمراہ ہو جائے گا. جب تک ہدایت ہے اس امت کے اندر ہے، اگر خدا نہ خواتا یہ امت ہدایت سے دور ہٹ جاتی ہے، تو پھر قیامت ہی آئے گی، کوئی اور امت اب نہیں آئے گی. فرمایا تو کہاں سے ہوگی جب اب قیامت آ جائے، پھر ان کا مان، یعنی مان لینا یا نصیحت حاصل کرنا، پھر کہاں ان کو کام آئے گا. فعلم انہ، جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں دو سورتیں ہیں جن میں لا الہ الا اللہ ہے، ایک سورت صافات ہے، دوسری یہ سورت محمد ہے. فرمایا واستغفر ذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے. اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے، اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کے گناہ کرتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، جو جتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے اتنا ہی وہ، جتنا اللہ کا اس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اتنا ہی آخرت کا فکر، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرے اعمال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہیں، تو اس واسطے وہ پھر ڈرتا ہے. تو اس لیے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جو سمجھیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا یہ سمجھنے کہ یہ کام جو ہے نا یہ تھوڑا شان سے کم رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. فرمایا ایمان والوں مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، مزید انشاءاللہ بات جو ہے نا وہ اگلی صورت میں آ جائے گی. فرمایا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے جو ہے نا وہ چلنے پھرنے کو، رہنے سہنے کو، کہاں آ جا رہے ہو اور کہاں تمہارا گھر ہے، یا کہاں تم چل پھر رہے ہو، کس جگہ تمہیں مر کے جانا ہے، وہ سب حالات اللہ کے سامنے ہے. اور اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل سورۃ، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے اور کوئی سورت نازل، ہمیں جہاد کا حکم، ہم ان کافروں کو ماریں، ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں. فرمایا جب اتری سورت محکم، محکم سارا یعنی صاف سا واضح احکام والی، اور اس کے اندر لڑائی کا ذکر کیا گیا، دیکھے گا تو ان کو جن کے دنوں بیماری ہے آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کہ موت سے غشی تاری ہو چکی ہو، اس کو بڑی پریشانی ہے کہ اوہو یہ حکم ہمارے اوپر کیوں آ گیا ہے. فاؤلا لہم، تو خرابی ان کے لیے. تو اس واسطے جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور جہاد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت دی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملے گی. طاعت ما قول معروف، حکم مانو اور اچھی بات کہنا، یہی مومن کا شعار ہے. جب حکم پکا ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کہا سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہو، پھر جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق بس جو ہے نا وہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں تو ان کے لیے فائدہ ہوگا. فہل آسیتم ان تولیتم، کیا قریب ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تم زمین میں فساد کرو گے اور تم جو ہے اپنے رشتوں کو قطع کرو گے. یہ لوگ جو دین سے دور تھے یا جو منافق قسم کے لوگوں کو، ان کے بارے میں، یا ایمان والوں کو، اس لیے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو کہا کہ ایسے بھی ہوگا کہ تمہیں زمین میں اللہ حکومت دے دے، تو پھر تم والی، جیسے والی کہتے نا حاکم کو، زمین میں حکومت مل جائے تم فساد کرنے لگو، یا رشتہ داروں رشتوں ہی کو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرو، یعنی تم ایسا نہ کرنا. تو یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو پھر تم ایسا نہ کرنا. اور اگر منافقوں کے بارے میں ہے پھر کہا کہ اگر تمہیں مل جائے تو پھر یہ کام تم کرو گے، تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے. اور دوسرا مانا تولی تم، کہ اگر تم جو ہے نا وہ منہ موڑتے ہو، جہاد نہیں کرتے، تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ زمین میں تم خرابی کرو گے، اور پھر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرو گے. تو پھر یہ جو ہے نا، اس واسطے تو جہاد کا فائدہ ہے، جہاد جب اللہ کے لیے ہوگا تو زمین میں جو فساد ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور پھر جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا. اولائک الذین، یہ لوگ یعنی جو ایسے خدا کی نافرمانی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے، زمین میں فساد کرنے والے، اور یا اللہ کے حکم کو اچھا نہ سمجھنے والے، یہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت. تو اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. فرمایا ان الذین افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تارے لگے ہوئے ہیں؟ غور و فکر کریں قرآن پاک کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر یقیناً قرآن پاک اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے، شیطان نے ان کے لیے بات بنائی، یعنی ان شیطان نے ان کے وسوسے ڈالے ہیں اور ان کے لیے ایک بس دھوکہ دیا ان کو جیسے بھی، اور ان کے دیر سے وعدے کیا. شیطان کہتا نہ جہاد کرو گے تو تم جو ہے نا تندرست رہو گے اور تمہیں جو ہے نا وہ لمبی زندگی ملے گی. فرمایا لیکن ایسے نہیں، زندگی وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند سمجھا ہے، یعنی یہ جو منافق ہیں درے پردہ ان کے یہودیوں سے تعلقات تھے، یہودی جو ہے نا وہ دین کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو کہتے ہیں جی ہم بس جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہیں، یہودی ہو گئے یا اسی طرح پر جو اور کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا مسلمان ہیں اوپر اوپر سے، لیکن درے پردہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری بات مانیں گے، ہم جو ہے نا اس موقع پہ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے. اس وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ان کو جنہوں نے ناپسند سمجھا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے ہم تمہاری فرما برداری کریں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کے مشورے فکیف ہے تو کیسے ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ماریں گے ان کے منہ کو اور ان کی پیٹھ کو جب ان کی موت آئے گی تو پھر ان کی پٹائی ہوگی تو بہت برا حال ہوگا ان کا ذالک بھی انہم اتبعوا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیر بھی کی اس کی جو اللہ کو ناراض کرے جو اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ جن کاموں کو اچھا نہیں سمجھتا وہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو اچھا نہیں سمجھا انہوں نے فاحبط اعمالہم تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جن کے دل میں بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینے کو نہیں نکالے گا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے یہ کافر ہیں اور یہ بس سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح پر مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیں گے رہیں گے بھی ان کے ساتھ اور دل سے جو ہے نا عداوت ہے یہ سمجھتے ہیں کسی کو کیا پتا چلے گا لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اس راز کو نکال دے گا فلو نشاؤ اگر ہم چاہیں تو ہم وہ آپ کو دکھا دیں لیکن اب یہ ہے کہ سارے منافق تو نہیں کچھ منافقوں کا پتہ چل بھی گیا اور کچھ کا پتہ آپ کو دنیا میں نہیں بھی چلا جیسے ابھی وضاحت ہوتی ہے فرمایا فلا رفتہ ہوں تو آپ پہچان چکے ان کو ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے جو بصیرت والے آدمی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی دل سے بات کہہ رہا ہے یا کہ یہ آدمی اوپر اوپر سے لگا ہوا ہے فرمائے ولا تعریف النحم تو آپ ان کو پہچان لیں گے بات کے انداز سے طرز کلام سے اس سے بھی کئی آدمی جو ہے نا دوسرے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا لگی لپٹی بات کر رہا ہے یا یہ آدمی خلوص کے ساتھ بات کر رہا ہے صحابہ اکرام جو ہیں وہ اپنے جو کام حکم ہوا ہے وہ کر لیا اور یہ منافق جو ہیں یہ باتیں زیادہ کرتے تھے اور حکم اور عمل کرنے میں پیچھے ہوتے تھے تو صحابہ کرام اپنے دعوے نہیں کرتے تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جو حکم ہے وہ کر لیا اور یہ لوگ دعوے زیادہ کرتے ہیں اور حکم پورا کرنے میں معذرت پیچھے پیچھے فرمایا واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جانتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے منافقوں کا علم دے دیا گیا بعض مفسرین نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ بہت سے منافقوں کا نام لے لے کے پکارا اور اپنی مجلس سے اٹھا دیا کہا بھائی تو بھی منافق نکل جائے یہاں سے نکل بھائی چلو اگر اول تو یہ کہ وہ سند اس حدیث کی ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ اس کو مان بھی لیا جائے پھر بھی اس کے بہت عرصے بعد جا کے سورت توبہ نازل ہوئی ہے اور سورت توبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ مدینہ میں یا ارد گرد کے علاقوں میں کچھ ایسے منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہم جانتے تو اب دیکھو کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی خود مدینے میں بھی ایسے منافق تھے کہ نبی علیہ السلام کو ان کا علم نہیں اور اللہ کو ان کا علم ہے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے بالفرض کہ آپ کو سب منافقوں کا علم دے دیا گیا تب بھی اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں علم غیب تب ثابت ہوگا اگر علم اور غیب کے دونوں الفاظ مل جائیں ہمیں نبی علیہ السلام کے لیے جس کے لیے بھی مانتے ہیں جبکہ دونوں لفظ نہیں ملتے ایک مل جائے گا غیب کا لفظ تو نہیں ملے گا تو اس واسطے علم غیب کا دعویٰ تو نہیں ثابت ہوتا یہی ثابت ہوگا جی ان منافقوں کا نام آپ کو بتا دے گا جن کا ذکر آ گیا چلو ٹھیک ہے جی لیکن علم غیب اس سے پھر نہ نکلا کیونکہ غیب کا لفظ تو نہ آیا قرآن پاک میں کہیں بھی اب یہاں بھی یہ ہے کہ ولا تعریف اللہ فی الحمد القول مگر اس میں علم غیب تو نہیں آ گیا فلا رفتہ بھی اسی میں ہم اس میں غیب تو علم غیب کدھر آ گیا جس کا ذکر سارا آنکھوں پہ اور جس کو یہ کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں ملتا تو زبردستی تو نہیں کر سکتے نصوص کو تو نہیں بدل سکتے یہ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ پتہ چل جائے کون جہاد کرنے والے تم میں سے اور کون جمنے والے صبر کرنے والے ہیں تمہاری خبروں کی تحقیق زبان سے کیا کہتے ہو کیا حقیقت بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ جو بات واضح ہو جائے گی اور ایسے ہوا ہے کتنے منافقین کا پتہ چل گیا ہے انہوں نے جھوٹے بہانے کیے جیسا کہ آپ نے سورۃ توبہ میں پڑھا ہے اور پیچھے رہ گئے نہیں جا سکے جہاد کے اندر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ سے راستے سے روکا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے مخالفت کی ہے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے اللہ کا کچھ نقصان نہیں دے کر سکتے وہ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے عملوں کو ضائع مت کرو عملوں کو ضائع ہونے کی سب سے بڑی تو یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جائے تو سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح پر ریاکاری کرے عمل ضائع ہو جائیں گے. اور کسی کو صدقہ دیا ہے اس کے بعد احسان جتایا ہے یا اس کو تکلیف دیا, پہلے پڑھ چکے صورت بقرہ میں, اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا. اسی سے فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے تو اب وہ اس کو توڑ دے تو اس کو قضا کرنی پڑے گی, اور نماز نفل شروع کر لیتا ہے توڑ دے تو اس کو قضا کرنی پڑے گی. اس طرح حج عمرہ جو ہے نا نفل ہی شروع کیا ہو تو قرآن پاک کا بھی حکم اتم الحج والعمرہ تھا کہ حج عمرہ جو ہے نا اس کو مکمل کرو, نفل بھی شروع کیا ہے تو بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. تو نفل نماز نیت کر لی ہے اس کو پورا کرے, اگر وہ توڑ دیتا ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے, اس لیے دوبارہ اس کو پھر دوبارہ نیت یعنی اس کو قضا کرنی ضروری ہے تاکہ عمل ضائع نہ ہو جائے. اللہ نے کہا اپنے عملوں کو ضائع مت کرو, بے شک جو لوگ کافر ہوئے اللہ کے راستے سے روکا پھر مر جاتے ہیں, اور وہ کافر ہیں تو ان کے عمل اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا, کیونکہ کفر کی موت کا کوئی بھی نجات کی صورت نہیں ہے. بس نہ سستی دکھاؤ اور تم نہ دعوت دو تم سے صلح کی, اور تم بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور اللہ تمہارے عملوں کو کمی نہیں کرے گا یعنی تمہیں اس کا اجر میں کمی نہیں دے گا. اب یہاں پہ پتا چلتا ہے کیا کہا ہے کہ جہاد میں تم نے سستی نہیں دکھانی, تم نے معذرت نہیں کرنی کافروں کے آگے. اگر کافر خود صلح کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ پہلی صورت میں پڑھ چکے ہیں پھر ٹھیک ہے, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, وہ خود مائل ہوتے ہیں صلح کی طرف تو آپ صلح کر لیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, لیکن خود صلح کی پیشکش نہیں کرنی. اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں کافروں سے کبھی نہیں کہا کہ جی میں ہم آپ سے صلح کرتے ہیں اور ہم آپ مذاکرات کر لیں, ہم کچھ آپ کی مانتے کچھ نہیں, بلکہ آپ نے جو دعوت دی ہے اس کے اوپر جمے رہے ہیں, پریشانیاں تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن ان میں کوئی سستی نہیں دکھائی. مدینہ میں چلے گئے ہیں, وہاں یہودی مخالف منافق مخالف ارد گرد کے قبائل سارے مخالف ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سے کبھی اپنے آپ کو دبے نہیں ہیں. مکہ سے یہ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے بدر کے اندر آپ کے خواب جہاد کے لڑائی کی ہے, احد کے اندر غزوہ خندق میں سارے اکٹھے ہو کے آگے ہیں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ان کے سامنے صلح نامہ پیش نہیں کیا, کوئی اپنی معذرت کوئی درخواست نہیں. ٹھیک ہے آئے ہیں تو آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں, لیکن جب آگے آپ پڑھیں گے حدیبیہ میں جب وہ صلح کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا حکم ہے اگر صلح کے نہ باہر صلح کر لیں, اب آپ نے صلح کر لی اللہ نے اس کو فتح مبین بنا دیا, لیکن خود نہیں پیشکش کرنی کہ ہم جھکتے ہیں, خود نہیں. فرمایا تم بلند ہوگے اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ میں باغیرت بنا رہا ہے غیروں کے آگے, بے غیرت نہیں ہم نے جھکنا نہیں ہے. فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ملک میں کمی نہیں دے گا. انما الحیات دنیا, یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچتے رہو تو اللہ تمہارے پورے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال جو ہے نا وہ نہیں مانگے گا. اب اسی طرح سمجھ لیجئے اپنے جو ہے نا ہمیں مذہب کے بارے میں اپنے علم یعنی اپنے عقائد کے بارے میں بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم صحیح ہیں, اور دوسروں کے آگے ہم نے جو ہے نا وہ جھکنا نہیں ہے کہ جی ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم ہمیں نہ کہو. نہیں, ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے, اس کے اندر ہم جو ہے نا کسی کے آگے جھکنے والے نہیں بنیں گے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, ایمان لاؤ گے پرہیزگاری کرو گے اللہ پورا اجر دے گا, تمہارے مال نہیں مانگے گا. بس ٹھیک ہے جو اس نے ایک حکمت کے ساتھ تھوڑا بہت مانگا ہے اس کی مہربانی ہے, اور وہ جتنا مانگتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے. فرمایا اگر اللہ تم سے وہ مال مانگ لیتا پھر تمہیں تنگ کرتا تم بخل کرتے تو تمہاری ناگواری نکالتا, لیکن یہ کہ اس نے مہربانی کی ہے کہ اس نے تھوڑا ہی مانگا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ اس نے دیا ہے, دیا بھی ہے اور وعدہ بھی ہے اس کا. ہاں انتم ہا اولائی تدعون علی تنفقوا فی سبیل اللہ, ارے کیا تم لوگ ہو جن کو پکارا بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو تم میں کچھ بخل کرتے ہیں, اور جو بخل کرے وہ اپنے سے بخل کرے گا اس کو اپنا ہی نقصان ہوگا. چنانچہ مکہ مدینہ منورہ میں جن صحابہ اکرام نے جہاد کے لیے یعنی ہمت کوشش کی ہے اور خرچ کیا ہے اللہ نے پھر ان کو بہت دیا ہے, اور جنہوں نے کمزوری کو تاہی دکھائی ہے وہ پھر محروم بھی رہے ہیں. اگلی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. واللہ الغنی, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور تم غریب ہو محتاج ہو اس کے, اور اگر تم پھر جاتے ہو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا, پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے, لیکن یہ صحابہ کرام جمے رہے ہیں اس واسطے ان کی جگہ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں لے کے آئے ہیں, یہی ہمارے لیے نمونہ اور پیشوا ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسم کی بشارتیں دی جیسے آپ پڑھیں گے بھی اور پڑھا بھی ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے، تاکہ بخشے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہو چکا آپ کے گناہوں سے، اور جو کہ بعد میں اور پورا کرے آپ کی نعمت آپ کے اوپر، اپنی نعمت آپ کے اوپر، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا مضبوط زبردست مدد کرے۔ وہی ہے جس نے اتارا ہے اطمینان ایمان والوں کے دلوں میں، تاکہ زیادہ ہو جائے وہ ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے لیے بادشاہ لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ داخل کرے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیاں ان کو مٹا دے، اور بے شک یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو کہ اللہ کے بارے میں بدگمان رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر ہے مصیبت کا پھیر، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوا، اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے دوزخ کو تیار کیا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد اور مبشر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ تم لوگ ایمان لو اللہ کے اوپر، اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، اور تم تسبیح کرو صبح اور شام، بے شک وہ لوگ جو کہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ بیعت کرتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، فمن ناکاسا تو جس نے توڑا تو بے شک وہ توڑے گا اپنے نقصان میں، اور جو پورا اگر اس کو جس کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے تو بے شک تو جس کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اجر عظیم۔ کہیں کہ آپ سے وہ جو پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتی، ہمیں مصروف رکھا ہمارے مالوں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے لیے استغفار کیجئے، وہ اپنے زبانوں سے وہ کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، کہہ دیجئے تو کون مالک تمہارے بچائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تمہارے ساتھ تمہیں نقصان دینے کا یا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ملوں کی خبر رکھنے والے ہیں، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ رسول اور ایمان والے نہیں واپس آئیں گے اپنے گھر کبھی، اپنے گھر والوں میں کبھی، اور یہ بات تمہارے دلوں میں آراستہ مزین بن گئی تھی، خوبصورت ہو گئی تھی، اور تم نے برا گمان کیا تھا، اور تم جو ہے نا تباہ ہو جانے والے لوگ ہو، اور جو نہ ایمان رکھے اللہ پہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے آگ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ، جس وقت کے آپ چلیں آپ جاؤ گے غنیمتوں کی طرف تاکہ ہم اس کو لے لیں، چھوڑیے ہمیں، آپ ہمارے ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل کے رکھ دیں، کہہ دیجئے تم ہمارے پیچھے نہیں جا سکو گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے اس سے پہلے، تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا، کہہ دیجئے ایمان ان کو جو چھوڑے گئے پیچھے دیہاتی، تمہیں بلایا جائے گا ان لوگوں کی طرف جو سخت لڑاکے ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ فرما بردار ہو جائیں، تو اگر تم فرما برداری کرو گے اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر گئے جیسا کہ پھر گئے تم پہلے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، نہیں ہے اندھے کے اوپر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے کے اوپر، اور نہ مریض کے اوپر کوئی حرج، اور جو اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اللہ اس کو داخل کر گئے ایسے باغات میں جن کے نہریں جاری ہیں، اور جو پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا، بے شک اللہ راضی ہو گئے ایمان والوں سے جبکہ آپ کی بات کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے جانا ان کے دلوں میں جو کچھ ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون اتارا اطمینان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح انعام کے اندر قریبی فتح عطا فرمائی، اور بہت سی نعمتیں جن کو وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے تم سے بہت سی نعمتوں کا جن کو تم لوگے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جلدی عطا فرما دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تاکہ ہو جائے نشانی ایمان والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے گا، واخرا لم تقدروا، اور ایک اور جس کے اوپر تمہیں قدرت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور اگر وہ تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، جیسا طریقہ اللہ تعالیٰ کو جو کہ گزر چکا ہے اس سے پہلے، اور نہ پائے گا تو اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے تبدیلی، وہی ہے جس نے روکا تمہارے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کے اندر، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غلبہ دے اللہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی ہے جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی جو کہ بند پڑی ہوئی تھی کہ پہنچے اپنی جگہ کو، اور اگر نہ ہوتے کوئی مرد جو ایمان والے اور عورتیں جو ایمان والیاں جن کو تم نہیں جانتے کہ تم ان کو پیس ڈالتے تو پھر پہنچتی تم کو ان کی طرف سے خرابی بغیر علم کے، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک، جبکہ بنایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں کے اندر غیرت یعنی ضد جہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنے اپنا اطمینان اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور لازم کر دیا ان کو تقویٰ کی بات، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور زیادہ اس کے اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے حقیقتاً، تاکہ ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن سے، منڈواتے ہوئے سروں کو اپنے اور کتراتے ہوئے، نہیں تم ڈرو گے تو اللہ نے جانا جو کہ تم نہیں جانتے، تو اللہ نے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک قریبی فتح دے دی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو سب دینوں پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ سخت ہیں کافروں کے اوپر اور مہربان ہیں آپس میں، دیکھے گا تو ان کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے تلاش کرتے ہیں فضل اپنے فضل اللہ تعالیٰ کا اور رضامندی، اور ان کی نشانے ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کے اثر سے، یہ ان کی مثال تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں، جیسا کہ ایک کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہو گئی اور پھر جو ہے نا وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی، اچھی لگتی ہے، خوش کرتی ہے دیکھنے کھیتی کرنے والوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کافروں کو جلائے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کے ان میں سے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اچھا جی، یہ سورت فتح ہے، اس کا شان نزول جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد یعنی سن 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں اور آپ وہاں طواف کر رہے ہیں، اسی طرح پر جو ہے نا یعنی جو عمرے کے اعمال ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ خواب صحابہ کو بیان کیا ہے، تو صحابہ اکرام مکہ جانے کے لیے بڑے تڑپتے تھے، آخر اپنا شہر تھا، پھر مسلمانوں کا قبلہ بھی بنا ہوا تھا، اور پھر یہ ہے کہ آخر جذبات تو ایمان والوں میں ہوتے ہی ہیں، پھر ان میں جو جذبات تھے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تیار ہو گئے، ان کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب معمولی تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو سچا ہونے والا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور سب کو آپ نے جانے کے بارے میں کہہ بھی دیا، اب یہ ہے کہ کچھ ہتھیار بھی ساتھ لے لیے، لیکن یہ کہ احرام وغیرہ باندھا، قربانیاں بھی لے لی ہیں، اور یہ کہ ہم وہاں چلے جائیں گے، اور کافروں کو پتہ چلتا ہے تو ان کو بڑی پریشانی لگی، کہنے لگے کہ بھی اگر یہاں پہ ہو کے چلے گئے نا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، بڑی ذلت ہو جائے گی، کہ دیکھو تم وہاں جاتے رہے ہو مارنے کے لیے اور اب وہ یہاں پہ مکہ میں ہو کے بھی چلے گئے ہیں طواف کر کے عمرہ کر کے، اور یہ وہ بڑی ذلت رسوائی ہوگی، اس واسطے انہوں نے بھی اپنی فوج نا لشکر نکالے، اور جناب انہوں نے نا راستے میں بس پھرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اور مکہ سے پہلے ایک علاقہ حدیبیہ آتا ہے، تو آج کل اس کا نام شمیسیہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچتے ہیں صحابہ کے ساتھ تو وہاں پہ نا آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، کسی نے کہا تھک گئی ہے، کہا نہیں تھکی نہیں ہے، اس کو اس نے روکا جس نے مکہ میں ہاتھیوں کو جانے سے روک دیا تھا، مطلب اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، تو اس واسطے اب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، اور وہاں پہ ایک کنواں تھا جس میں پانی نہیں تھا، پانی کا مسئلہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے غالباً آپ نے وہاں پانی کا جو ہے نا وہ ڈالا پانی، تو پھر یہ ہے کہ اس میں سے پانی بھی نکل آیا، یہ بھی معجزات بھی آپ کے ظاہر ہوتے رہے ساتھ ساتھ، مطلب یہ ہے کہ کافروں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اندر، آپ نے کہا بھی ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، قربانیاں ساتھ ہیں، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے ہمیں، لیکن نہیں یہ ہم نہیں جانے دیتے، تو پھر حضرت عمر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، وہ کہنے لگے نہیں آپ عثمان کو بھیجیں کیونکہ ان کے رشتہ دار وہاں مضبوط ہیں، تو میرے رشتہ دار کمزور ہیں، تو آپ ان کو بھیجیں کوئی ان کو سنبھالنے والا تو ہوگا، بہرحال یہ حضرت عثمان کو بھیجا، ان کو جا کے بتایا، اور انہوں نے کہا جی آپ عمرہ کر لیں ہم مسلمانوں کو اتنی آنے دیں گے، کہنے لگے نہیں میں نبی علیہ السلام کے بغیر نہیں کر سکتا، ادھر صحابہ کہنے لگے کہ عمر کے عثمان جو ہے نا اس نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، طواف کر لیا ہوگا، ساج کر لی ہوگی، نبی علیہ السلام کا نا نا ہمارے بغیر نہیں وہ کرے گا، اور جب وہ آئے ان سے پوچھا کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا تھا میں نبی علیہ السلام کے بغیر کر لیتا، بہرحال یہ ہے کہ ادھر وہ گئے اور کافروں نے کہہ دیا شور مچا دیا جب کہ جی ہم نے عثمان کو شہید کر دیا، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، اور آپ نے پھر کیا ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کی بیعت لی، اور جب کافروں کو پتا چلا کہ یہ مسئلہ خراب ہے تو ان کے نمائندے بھی آنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے جا کے حالات دیکھے کہ صحابہ اکرام اتنی زیادہ فرما برداری کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، تو جا کے انہوں نے مکے والوں سے کہا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، جتنی فرما بردار قوم میں نے یہ دیکھی ہے، میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی اتنے فرما برداری کرنے والے نہیں دیکھے، اس واسطے مسئلہ آسان نہیں ہے یہ، تو اس واسطے آپ ایسا کریں ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو جیسے بھی ہے ان سے صلح کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال جو ہے نا وہ آ کر آپ عمرہ کر کے چلے جائیں اور 3 دن کے لیے آپ رہیں، اور پھر کہنے لگے کہ اس طرح چلو ہماری عزت تو رہ جائے گی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ہو کے بھی چلے گئے، آپ کو کہے گا ہم کہیں جی ہم نے ان کو خود اجازت دی ہے، دیکھو ہم نے ان کو اندر نہیں آنے دیا تھا۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھی میرے ساتھ جو بھی ایسی یہ بات طے کریں گے جس میں بیت اللہ کی حرمت ہوگی اور جہاں جو ہے نا تو میں اس کو قبول کروں گا، تو چنانچہ وہ آئے، تو اب انہوں نے آ کر جناب کہا جی ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، اور اس دوران بھی انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ جہالت کی باتیں کی ہیں، مثلا نبی علیہ السلام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو جی، اب دیکھو نبی علیہ السلام کی ذہانت اور آپ کی ماشاءاللہ کیسی عجیب اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی تھیں، اب آپ نے کسی سے پڑھا لکھا تو نہیں تھا، خطوط لکھواتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ آپ خود لکھواتے ہیں، اور یہ صلح کا مضمون آپ خود لکھواتے ہیں، آپ دیکھو یہاں بڑے بڑے جو ہے نا فنکاروں کو قانون دانوں کو لایا جاتا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، مگر نبی علیہ السلام ماشاءاللہ سب خود قیادت کر رہے ہیں سب کاموں کی، خود لکھوا رہے ہیں، کہا لکھوے حضرت علی کو بٹھا دیا، لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے نہیں میں تو سب لکھنے لگے ہیں تو جو کافروں کا نمائندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں لکھتے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، لکھو بسمک اللہم، حضرت نبی علیہ السلام فرمایا چلو بھی اس کو لکھ لو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام نے لکھوایا کہ جی کہ اب یہ وہ جس کے بارے میں صلح کی ہے محمد رسول اللہ نے ان سے، وہ کہنے یہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، اگر مانتے تو پھر ہم کیسے روک سکتے تھے، آپ لکھیں آپ محمد بن عبداللہ لکھیں آپ۔ آپ نے کہا یہ لکھ لو، حضرت علی کہتے نہیں میں نہیں تو مٹاتا محمد رسول اللہ کو، آپ نے پھر خود اس کو یعنی یہ کہہ کے لکھوایا ہے لکھو محمد بن عبداللہ، اب اس کے اندر بھی آخر آپ صحیح ہیں محمد بھی ہیں، محمد کا معنی بہت تعریف کیا ہوا ہے اور اللہ کے بندے کے بیٹے ہیں، اس میں بھی بات غلط تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ اس میں زد میں آ گئے ہیں جی ہم نے، بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر صلح انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں، ایک یہ کہ جو بندہ مکہ سے مسلمان ہو کے چلا جائے ہم مدینہ سے اس کو واپس لائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص جو ہے نا اگر کہ مسلمانوں سے اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے تم واپس نہیں لے کے جاؤ گے۔ آپ نے کہا یہ بھی لکھ لو، صحابہ اتنے پریشان کہ اتنے دب دب کے ہم صلح کر رہے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ بڑی پریشانی صحابہ اکرام نے دیکھی، اور پھر صلح ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان اسی دوران آ جاتے ہیں، اور وہ جو صلح کرنے آیا ہے کافر اسی کا بیٹا ہے، اور وہ سنا بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مجھے لے چلو ساتھ ہی، مگر یہ کہ وہ کہتا ہے جو کافر ہے نہیں جی میں تو اس کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جی، ورنہ میں صلح ہی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ آسانی کر دیں گے، آپ ابھی چلے جاؤ۔ بہرحال یہ کہ صحابہ اکرام کے لیے یہ بھی بڑی پریشانی کہ ہم اتنا دب دب کے صلح کریں، ہم نے تو یہاں لڑائی کے لیے بیعت کر لی ہے کہ ہم جب تک جو نا مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں جائیں گے، مگر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، حوصلہ دیا اس کو۔ پھر جو ہے نا جب صلح ہو گئی ہے اور کافروں کا بندہ چلا گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی قربانیاں جو ہے نا ان کو ذبح کر دو اور یہیں پہ سار منڈوا کے جو ہے نا ہم چلتے ہیں واپس، لیکن صحابہ میں حوصلہ نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ تو پھر حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں کہ بھی یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں، انہوں نے کہا جی آپ اپنا جانور ذبح کر دیں اور اس کے بعد سر منڈوائیں۔ وہ تو جب نبی علیہ السلام نے کیا تو پھر تو صحابہ اکرام سب انہوں نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام واپس آنے لگے صحابہ کے ساتھ، تو پھر یہ قرآن مجید کی جو ہے نا یہ آیت اتری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران بڑے پریشان تھے، انہوں نے پریشانی میں حضرت صدیق سے بھی کہا، نبی علیہ السلام نے کہا جی ہم سچے ہیں، ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے، ان کے شہداء دوز کی ہیں کافروں کے، پھر ہم اتنے دب کے صلح کیوں کریں، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا بھی میں اللہ کا رسول ہوں تو جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی آیت اتری، تو حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ تو ایک آدمی حضرت عمر پریشان ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کیا, آپ نے جواب نہ دیا, پھر پوچھنے لگے پھر جواب نہ دیا, پھر وہ پریشان ہو کے آگے نکل جاتے ہیں کہیں میرے خلاف قرآن پاک کی آیت نہ اترائے. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا تو آتے ہیں, تو نبی علیہ السلام والسلام نے کہا بھائی یہ جو ہے نا میرے اوپر ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ پوری کائنات کی چیزوں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے. تو پھر یہ آپ نے پڑھ کر سنائی تو صحابہ نے کہا کہ یہ واقعی فتح ہے؟ کہا ہاں یہ واقعی فتح ہے, اور اللہ تعالی نے اس کو ایسی فتح بنا دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ مکے والوں کے تعلق تھے یہودیوں سے, اب یہ ہے کہ جب مکے والوں سے معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لو گے تو اب یہ یہودی اکیلے رہ گئے, اور مدینہ میں جانے کے بعد حکم ہو گیا چلو جا کے خیبر کے یہودیوں کی خبر لیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھیں اور خندق میں سارے کافروں کو اکٹھا کر کے لائے تھے, اب خیبر میں جاتے ہیں اور جاتے حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا, اور وہاں سے مسلمانوں کو اللہ نے بہت مالک نعمت دیا. تو ایک تو یہ برکتیں ہو گئیں, پھر دو سال کے بعد ایسے حالات ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا. دیکھو نبی علیہ السلام جو اب آئے تھے تو 1500 صحابہ تھے آپ کے ساتھ حدیبیہ میں, لیکن جب مکہ فتح ہونے لگا ہے تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اللہ نے اس کو فتح مبین بنا دیا, اور وجہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی, اس کے رسول کی بات مانی, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح برکتیں دے دی. فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح دی واضح, تاکہ اللہ تعالیٰ بخشے وہ جو ہو چکے آپ کے گناہ اور جو یعنی پہلے اور بعد والے, اور اپنی نعمت پوری کرے آپ پر اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے. صراط مستقیم پہ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی فتوحات آپ کے لیے آسان کر دے, لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہونے لگے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قبلہ نما ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے مکہ مکرمہ, تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص یہاں پہ تجلی ہے تو یہ ایسے سمجھ لیں جیسے کسی بادشاہ کا کوئی دارالخلافہ ہوتا ہے. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے نا کافروں سے رہا کروایا, اس واسطے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر یہ انعامات کیے. اب اس میں ایک یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم, اس کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو ہے نا کہ اس کا ترجمہ صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشے آپ کے لیے جو ہو چکے آپ کے گناہ پہلے اور جو بعد والے, لیکن یہاں کندر ایمان وغیرہ میں ترجمہ ہے جی کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا امت کے گناہوں کو یا پہلے بعد والے دوسروں کے گناہوں کو بخشے. حالانکہ اس میں سمجھ نہیں آتی بات کہ اس مضمون میں کیا خرابی لازم آتی ہے. آخر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے معاملہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان تھے مگر تھے تو اللہ کے بندے, آپ کو جو کمالات جو مقامات جو مرتبے دیے تھے دیے تو اللہ نے ہی تھے, اور اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے قادر تھا, آپ کو پیدا کرنے کے بعد بھی قادر تھا, آپ کو انعامات دینے سے پہلے جیسے اس کو قدرت تھی اسی طرح پر انعامات دینے کے بعد بھی اس کو پوری پوری قدرت تھی. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے تو بتاؤ اس کے اندر کون سی خرابی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے. اور پھر اس میں یہ تو نہیں یہ کہیں گے دیکھو جی اس میں گناہ کے نسبت بھی ذنبیکا کا لفظی معنی کیا کیا جائے گا, آخر آپ کی وجہ سے دوسروں کے گناہ, یہ دوسروں کے گناہوں کا لفظ اس میں کدھر سے نکل آئے گا؟ تم نے اپنے ذہن کے اندر ایک معیار بنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے قرآن پاک کے مضامین کو تم ہیر پھیر کر رہے ہو, تو یہ قرآن کی خدمت تو نہیں ہوگی. تو اس میں باقی رہی بات ہے کہ جی انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, بے شک معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام, کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں وہی جو خلاف اولا قسم کی باتیں سمجھ لیں, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں, اس وقت کافر آپ کے سامنے ہیں, تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کوئی سوال کوئی بات پوچھی تو نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کچھ ناراضگی کے آثار آ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت عباس بتا اللہ کی کچھ آیات اتر آئی ہیں, بس اس قسم کی جو چند مضامین ہیں بس وہی یہاں مراد ہیں. اور ان کی وجہ دیکھو پھر اس میں یہ سمجھ لیں ایک اور بات کہ گناہوں کی بخشش کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لا محالہ جو ہے نا وہ انسان گناہ گار ہی ہو. خود دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے, وہ کس چیز کا استغفار کیا کرتے تھے؟ گناہوں سے استغفار کرنا یہ خود ایک عبادت ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ گار ہو پھر ہی وہ استغفار کرتا ہے. چھوٹے بچے کو ہم سکھاتے ہیں استغفار, تو چھوٹا بچہ معصوم ہے, کوئی گناہ نہیں کیے. 4 سالہ بچہ ہے, 6 سالہ بچہ ہے, وہ اگر قرآن پاک کے بچے سے 7-8 سال کے بچے قرآن پاک کے حافظ بھی ہو جاتے ہیں, اور قرآن پاک میں کتنی جگہ استغفار کا ذکر آتا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ گناہ گار ہے جس نے 6 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے بھی معصوم؟ تو کیا کہا جائے گا کہ استغفار کرنا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ لا محالہ بندہ کوئی گناہ گار ہے, کوئی بدماش ہے وہی استغفار کرے گا, کہ نیک آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں آپ کہ یہ ایسی خوشخبری یہ بجائے خود ایک بہت بڑے باعث ہے, ایک سکون کا باعث ہے. دیکھیں مثلا ایک شاگرد ہے, اس کے پاس اس کا کوئی استاد آ جاتا ہے, اور شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی جو ہے نا وہ اچھی خدمت کرتا ہے اپنی ہمت کے مطابق, لیکن بعد میں کہتا ہے استاد جی جو کمی کوتاہی ہوگی مجھے معاف کر دیں, لیکن استاد کہ نہیں نہیں کوئی نہیں تو نے بہت اچھا کیا. ہو سکتا ہے اس سے جو فرما بردار لائق شاگرد ہے اس کو اس سے سکون نہیں ملے گا, اور اگر استاد کہہ دے ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی جو ہو گیا میں نے معاف کر دیا, حالانکہ اس کی کوتاہی کوئی نہیں ہے, لیکن جو لائق اور فرما بردار شاگرد ہوگا اگر استاد یہ کہے نہیں نہیں تیری کوئی کوتاہی نہیں ہے, اس سے اس کو پورا سکون نہیں ملے گا. اگر وہ خدمت بھی گی اور اس کے بعد استاد کہہ دے ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا, اس سے اس کو سکون ملے گا. تو یہ جو ہے نا ایک محبت کے الفاظ ہیں, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, اور لوگوں نے جو ہے نا اس کو سمجھ لیا کہ جیسے معاذ اللہ یہ کوئی ناراضگی کے الفاظ ہیں. اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ دیکھو قیامت کے دن انبیاء کرام کے پاس جو ہے نا جب شفاعت کے لیے جائیں گے تو اس وقت کسی نبی کی ہمت آگے بڑھنے کے لیے نہیں ہوگی, صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی آگے بڑھیں گے, اور کوئی بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آدم علیہ السلام, یہ نوح علیہ السلام, ان کا نام لے کر بھی جائیں گے, ان کے کمالات بھی بتائیں گے, اللہ کی طرف ہونے والے انعامات بھی بتائیں گے, لیکن یہ کہیں گے ہم سے فلاں موقع پہ یہ بات ہوگی فلاں موقع پہ, تو اللہ تعالیٰ سے آج ہم کلام نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کہیں گے اور اس وقت آپ سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے آپ کے پہلے اگلے سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے. اب بتائیں جو بخاری مسلم کی احادیث جن میں یہ مضمون آتا ہے ان کا یہ کیا ترجمہ کریں گے کہ آپ کی وجہ سے پہلوں کے دوسروں کے گناہوں کو معاف کیا اس لیے آپ شفاعت کے لیے آگے بڑھیں؟ عجیب بات ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ امت کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو پھر تو ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جی ہم جو مرضی کرتے رہے معافی تو مل چکی ہے. نہیں, ہمیں نہیں معافی ملی, ہمیں تو استغفار کرنا ضروری ہے. معافی مل گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور یہ جو اب یہ کہا جائے پہلے اور بعد, تو جو ہو چکا سو ہو چکا, اور آئندہ کے لیے دیکھو اللہ کے دربار میں جب شفاعت کے لیے جائیں گے اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوگی, لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جو مستقبل میں بھی کوئی کام ہوگا تو اس میں بھی اگر بالفرض کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی معاف ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا اس لیے نبی علیہ السلام آگے شفاعت کے لیے جائیں گے. اس واسطے اگر بالفرض کوئی کوتاہی اس موقع پہ بھی بالفرض ہو جائے تو بھی اللہ نے پہلے کہہ دیا میں نے وہ بھی معاف کر دی ہے. اور اگر یہ مانا کر لیا جائے نہیں جی آپ کے نہیں معافی ہوئی بلکہ معافی تو دوسروں کی ہوئی ہے, تو پھر شفاعت کے لیے آپ کیوں نہ جائیں گے؟ پھر یہ چلے جائیں نا وہی لوگ کہ جو کہتے ہیں ہمیں معافی مل گئی ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے اس مضمون کو نہیں مانتے. اس لیے قرآن پاک کا مضمون واضح ہے اور امت اس کو مانتی چلی آئی ہے. اپنے نام نہاد قائدوں کے ساتھ اس مضمون کو خراب کر کے اپنی آخرت خراب نہ کریں. یہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینہ, وہی ہے جس نے اتارا سکینہ. اب جب یہ پہلی آیات نبی علیہ السلام میں پڑھی تو صحابہ اکرام نے کہا یہ تو حضرت آپ کے لیے ہوا ہمارے لیے کیا ہے, تو اللہ تعالی نے اگلی یہ آیات اتاری ہیں. فرمایا جس نے اتارا ہے اطمینان ایمان والوں کے دلوں پہ تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں زیادتی ہو جائے, اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے, اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا حکمت والے ہیں, تاکہ داخل کرے اللہ تعالی ایمان والے مرد اور عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے جن نہریں جاری ہوں اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے اللہ تعالی خطائیں معاف فرمائے, اور اللہ تعالی کے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے. اب اس میں حضرت ام سلمہ تو ساتھ تھیں, وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن باقی صحابیات یا ازواج مطہرات مدینہ منورہ میں تھیں وہ تو ساتھ نہیں، لیکن ان کی قربانیاں تو ہیں، آخر انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے خامدوں کو ادھر بھیج دیا ہے، تو وہ بھی تو اس ان کی نیکیوں میں ثواب میں باقاعدہ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں کرے گا. فرمایا اور عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے. اب مثلا یہ ہے کہ منافق کہتے تھے کہ جی مسلمان جو ہے نا بس جا رہے ہیں، کافر تو یہاں آ کے ان کو مارتے رہے ہیں تو وہاں ان کو کون چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی حفاظت دی اور وہ جو ہے نا بس وہاں جو ہے نا منافق ان کو کچھ نہ کہہ سکے، اور ادھر یہ جو ہے نا ادھر بھی اللہ نے حفاظت رکھی ہے، تو وہ جو ہے نا دنیا کے اندر بھی پریشان ہو گئے اور آخرت میں بھی عذاب کے حقدار بنیں گے. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، وہ بدگمانی کیا کرتے تھے، مسلمان تو بچیں گے کوئی نہیں، فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہے یعنی مصیبت کا پھیر، مصیبت کا دائرہ، وہی مصیبت میں پڑیں گے، اور اللہ نے اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر غصہ ہوا اور اللہ نے ان پہ لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر لیا اور بری حال لوٹنے کی جگہ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. انا ارسلنا کا شاہدہ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. تو شاہد کا معنی پہلے بھی ہو چکا ہے، شاہد کا معنی گواہ کے ہیں، اور نبی علیہ السلام صحابہ کے اوپر گواہی دیں گے اور صحابہ دوسرے انبیاء کے اوپر اور بعد والی امت کے اوپر، تفسیر پہلے ہو چکی ہے. باقی اس کا یہ بھی معنی ہے کہ شاہد کا معنی ایک یہ بھی میں نے سمجھایا تھا آپ کو کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے حالات کو دیکھتے رہتے تھے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کی تائید کر دی، خوش ہو گئے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف کے حکم دیکھتے ہیں اس سے منع کر دیتے ہیں. باقی یہ معنی کرنا جی کہ اس کا ترجمہ معاذ اللہ یہ کرنا ہے ہر میں آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، بالکل تحریف ہے قرآن پاک میں، ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں تھے، ہر کام آپ کے سامنے نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق ہے ایسی باتوں کو مان لینا. فرمایا لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لو اللہ کے اوپر اس کے رسول پر، اور تاکہ تم مدد کرو ان کی اور عزت کرو اور اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی. فرمایا بے شک جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کی بیعت کی، گویا آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، یہ اللہ کی شان کے مطابق جو بھی اس کا معنی ہو. فرمایا جس نے اس کو توڑ دیا تو اپنے ہی نقصان میں توڑتا ہے، اور کون ہے، اور جو اس کو پورا کرے جس کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. فرمایا سیقول کل مخلفون، کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے جو دیہاتی ہے، ہمیں مصروف رکھا ہمارے مال ہمارے گھر والوں نے، تو ہمارے لیے استغفار کیجئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ نبی علیہ السلام جب عمرے کے لیے نکلے ہیں، آپ نے سب کو ترغیب دی ہے، عمرے کے لیے حکم دیا ہے، لیکن منافق کہنے لگے ہم کیوں نکلیں، وہاں مکے والے کہاں چھوڑیں گے، یہ تو وہیں مارے مک جائیں گے، اس واسطے یہیں بیٹھے رہو. اور جب نبی علیہ السلام واپس چلے گئے صحابہ اکرام خیر و عافیت سے، اب تو حیران ہکے بکے رہ گئے، اب کہنے لگے جی ہم بڑے بس پریشان تھے، ہمیں بس گھریلو مصروفیات ہوگی اور کھیتی باڑی کی ہوگی، بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، کوئی نہ کوئی بہانے، ہمارے لیے آپ استغفار کریں. اللہ فرماتے ہیں اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں، دلوں میں تو ہے کفر چرک چھپا ہوا ہے، کہ جی یہ بچ کر کہاں آئیں گے. کہہ دیجئے کون بچائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے نقصان یا نقصان کا ارادہ کرے یا فائدے کا ارادہ کرے، اگر تم یہاں ہوتے ہوئے بھی تمہارے کوئی ہلاکت ہو جائے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے ہیں. بلکہ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دل میں بڑی اچھی تھی، تم بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے بس پیچھے رہ کے بڑا مزہ ہے، اور تم نے برے گمان کیے تھے اور تم تو ہو ہی لوگ تباہ ہو جانے والے. اور فرمایا جو نہیں مان رکھتا اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے ان کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور ہاں اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی زمینوں کی، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہے عذاب دے. اب بھی توبہ کر لیں تو موقع ہے، اللہ تعالی بخشنے والا مہربان. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اور صحابہ اکرام کو دنیا میں انعامات دیے. ایک یہ ہے کہ خیبر یکدم سمجھو یہاں سے گئے تو خیبر فتح ہو گیا، اب مکے والے جو ہے نا وہ مدد نہیں کر سکتے تھے معاہدے کے مطابق، اور وہ کافر رہ گئے اکیلے جو یہودی تھے. اب جب مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ چلو بھائی خیبر میں جو ہے نا جو سازشی لوگ ہیں ان کی خبر لیں، جو جنہوں نے مدینہ منورہ کے اوپر اتنا بڑا حملہ کروایا ہے غزوہ خندق میں، تو اب جب ادھر جانے کا حکم ہوا اب وہ منافق بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گئے کہ جی ہم بھی چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے پتا ہے کہ خیبر میں یہودی جو ہے نا یہودی بزدل ہیں, وہ لڑیں گے نہیں اتنا, اس واسطے وہ آسانی سے علاقہ فتح ہو جائے گا, تو لہذا وہاں مال غنیمت خوب ملے گا. آپ کہتے ہیں ہمیں بھی جانے دو. اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ نکلنا چاہیں گے لیکن ان کو لے کے نہیں جانا, صرف وہی ساتھ جائیں گے جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ادھر, جو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ عمرے کے لیے نکلے ہیں بس وہی ساتھ جائیں گے اور یہ محروم رہیں گے. تو دیکھو صحابہ اکرام نے مکہ میں لڑائی سے بعد رہے اللہ کے نبی کے فرمانبرداری میں, اللہ نے کیسی فتوحات دی ان کو. میں پیچھے چھوڑے ہوئے کہیں گے جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم ان کو لے لو, چھوڑیے ہمیں, ہم تمہارے ساتھ چلیں پیچھے چلیں. وہ چاہتے ہیں اللہ کا حکم بدل, اللہ کا کلام بدل دیں. آپ کہہ دیجئے تم ہمارے پیچھے نہیں چلو گے, اسی طرح اللہ پہلے کہہ چکا ہے. پھر وہ کہیں گے بلکہ ہم سے حسد کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھتے نہیں, پوری بات سمجھتے نہیں ہے. کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتیوں کو تمہیں بلایا جائے گا. کہا کہ ابھی تو نہیں لیکن بعد میں موقع آئے گا اور بڑی سخت قوموں سے واسطہ پڑے گا, قرآن نے کہہ دیا ہے اس وقت تمہارا امتحان ہو جائے گا. اب تو رہ جاؤ, اس وقت اگر تم نکلے پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ آخرت کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے. ورنہ تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو سخت لڑاکی ہے, اور تم ان سے لڑو گے یا وہ فرما بردار ہو جائیں. تو اگر تم ان سے لڑو, اگر تم بات مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور اگر تم پلٹ گئے جیسا کہ تم پہلے پلٹے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اب یہاں کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہاں مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب جو ہے نا اس کی طرف اس کے لیے بلایا گیا ہے, اور اسی طرح پر بعد میں جو دوسرے ملکوں کی فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے زمانے میں وہاں جو ہے نا جو لوگ نکلے ہیں اس کی طرف اس کا اس میں ذکر ہے. تو اس سے جو ہے نا علماء نے استدلال کیا ہے ان خلفاء کی خلافت کے صحیح ہونے پر بھی, کہ دیکھو یہاں جو ہے نا اللہ نے ذکر کیا کہ بلایا جائے گا, وہ بلانے والے کون تھے؟ وہ صدیق عمر فاروق تھے, لہذا ان کی خلافت صحیح ہے, اور جو ان کی فرما برداری کرے اللہ نے ان کو اچھا اجر عطا فرمایا. اور سارے صحابہ اس میں شامل تھے, اور یہ منافق کوئی ایمان لے آیا تو شامل, ورنہ پھر ویسے مزے کرتے رہے دنیا کے اور آخر تباہ کر لی انہوں نے. آگے فرمایا لیس علی الاعمی حرج, نہیں ہے نبینے کے اوپر کوئی حرج اور نہ لنگڑے کے اوپر کوئی حرج نہ بیمار کے اوپر, جو نہیں جا سکتا ہے یہ اپنی جگہ معذور ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے اسے داخل کرے اس باغات میں جن کی جنگلیں جاری ہیں, اور جو منہ موڑے تو اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اب یہ درخت کیکر کا درخت تھا لیکن حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا تھا تاکہ لوگ اس کو جو ہے نا کچھ چڑھاوے نہ شروع کر دیں. بہرحال یہ ہے کہ فالما معافی قلوبہم, تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے, تو اللہ نے اتارا سکون یعنی اطمینان ان کے اوپر, اور ان کو قریبی فتح عطا فرمائی ہے. قریبی فتح یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مالے یعنی خیبر کی فتح, اور فرمایا بہت سی غنیمتیں جن کو تم لوگے, چنانچہ مستقبل میں اللہ نے بہت فتوحات عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے, تو حج کے موقع پہ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں, اور حضرت ابن عمر سے پوچھا تین سوال کیے ہیں, ایک یہ کہ بتاؤ کہ بدر میں حضرت عثمان شریک ہوئے, کہنے لگے بدر میں گئے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے احد میں جو ہے نا جو لوگ بھاگے حضرت عثمان بھی تھے؟ کہنے ہاں. کہنے لگے یہ بیت رضوان جو ہے نا جو نبی علیہ السلام بیعت لی تھی اس میں حضرت عثمان شریک ہوئے؟ کہنے لگے نہیں, وہ خوش ہو گیا. اور کہنے لگے ادھر آ جانا میں تجھے پوری بات سمجھاتا ہوں. بدر کے موقع پہ انہوں نے جانا تھا مگر نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی ان کے نکامے تھی, تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم یہیں رہو, اس کے عیادت وغیرہ تیمارداری کرو, تمہیں ثواب بھی ملے گا بدر میں شرکت کا اور حصہ بھی ملے گا. اور اسی دوران ان کا وفات ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ احد کے اندر وہ ٹھیک ہے بھاگے لیکن اللہ نے معاف کر دیا مگر تم نہیں معاف کر رہے, اور رہی یہ بیعت رضوان, تو یہ تو بیعت جو ہے نا ہوئی ہی ان کی وجہ سے ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے بیعت لی ہے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے, تو پھر اس طرح پر کہ آپ جو ہے نا صحابہ اکرام سے تو بے ان کے تو صاف صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے, لیکن جب حضرت عثمان کا نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں پہ مارا, کہنے لگا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے, تو صحابہ تو رشک کرتے تھے کہ عثمان بازی لے گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. اور اس کیونکہ یہاں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اس واسطے اس کو بہتر رضوان کہا جاتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالی نے وعدہ کہ بہت سی نعمتوں کا جن کو تم لوگے تو یہ تمہیں جلدی دے دی, اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. ایک یہ ہے کہ مکہ والے تم سے لڑے نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے جو ہے نا تمہارے گھر بار کی اللہ نے حفاظت کی منافقوں سے, دوسرے لوگوں سے, اور تاکہ نشانی ہو جائے ایمان واروں کے لیے, اللہ تم کو سیدھے راستے پہ چلاتا رہے. اور ایک اور جس کے اوپر تمہیں بھی قدرت نہیں, اللہ نے اس کو گھیرا ہوا ہے, وہ مکہ کی فتح مکہ ہے, اللہ وہ بھی دے گا. اس طرح غزوہ حنین کے اندر جو مالک نے بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اگر تم سے لڑتے یہ کافر تو یہ پیر پھر کا بھاگتا, یعنی تم ٹھیک ہے یہاں پہ لڑے نہیں ہو, لیکن اگر لڑائی ہوتی تو کافر جیت نہیں سکتے تھے, پھر نہ پاتے کہ ہمیں اور نہ مددگار. اللہ کا طریقہ وہ جو کہ گزر چکا پہلے, اور اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلی نہیں پائے گا. لیکن اللہ کی حکمت وہ آگے آ رہا ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے تو مسلمان اور تمہیں ان کا علم نہیں تھا, وہ اپنے بے بس تھے نہیں نکل سکتے تھے, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت کی ہے. وہ ہے جس نے روکا تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے مکہ کے اندر, اس کے بعد کہ تمہیں ان کو تمہارے ہاتھ لگا دیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. وہی ہے جن لوگوں نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جی اللہ کا نظام ہے اس نے روک دیا, ورنہ تم کمزور نہیں تھے, تم کا نا بزدل بھی نہیں, اللہ نے تمہاری اس محنت کو قبول کر لیا ہے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو روکا مسجد حرام سے, اور قربانی کو جو روکا, جو کہ قربانی کو بھی انہوں نے روک دیا جو کہ روکی ہوئی تھی یا بند پڑی تھی, اس سے کہ وہ اپنی جگہ پہنچے. مسجد قربانی تو جا کے طواف کرتے ہیں, عمرے سفارت ہوتے پھر کرنی تھی, نہیں جانے دیا انہوں نے. اور اگر کچھ مرد نہ ہوتے جو ایمان والے یا عورتیں ایمان والیاں جن کو تم نہیں جانتے, قدم ان کو پیس ڈالتے پھر تمہیں پہنچتے اس کے اندر اس کی وجہ سے خرابی بغیر علم کے, تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت کے اندر جس کو چاہے. اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے نکل جاتے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ان کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تمہیں جو ہے نا ان کے اوپر مسلط نہیں کیا, جبکہ کیا ان لوگوں نے جنہوں کفر کیا اپنے دلوں میں جو ہے نا زید جاہلیت کی زید, تو اللہ نے اتارا اپنے اطمینان رسول پر اور ایمان والوں پر. اب یہاں ضد کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہوں نے اس کو پسند نہ کیا, اور یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے اوپر کہ یعنی جو صلح کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ساتھ دوسروں کا نام تھا ان کا, نہیں جی محمد بن عبداللہ لکھو. فرمایا کہ فاند اللہ نے اپنا سکون اتارا, اطمینان اتارا ہے, اور آگے فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور اللہ نے لازم کر دی ان کو تقوی کی بات. اب یہاں دیکھو صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تقوی کی بات اللہ نے ان کے ساتھ لازم کر دی ہے. وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اور وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل تھے. سواستے صحابہ اکرام کا ہمیں ہمیشہ ادب و احترام ہی کرنا ہوگا, کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولے انسان تو اس کا آخر اس کی خراب ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. باقی رہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا, تو اس کے بارے میں جب صلح کرنے لگے ہیں تو حضرت عمر نے کہا جی آپ کا خواب, فرمایا کیا میں نے کہا تھا کہ اس سال کا نہیں اس سال کا تو نہیں کہا, کہا پھر وہ پورا ہوگا, اللہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خواب پورا ہوگا. چنانچہ اگلے سال نبی علیہ السلام آتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ, وہ سب صحابہ ساتھ آئے ہیں, اور پھر آپ حج کیا یعنی عمرہ کیا ہے, تین دن وہاں رہے ہیں اور یہ خواب اللہ نے پورا کر دیا. فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا دکھایا ہے خواب یقینی, کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ, امن سے سر مڑواتے ہوگے اپنے اور کتراتے ہوگے, اور کسی سے تم ڈرو گے نہیں. تو فارما بالم تالم, تو تم نے اللہ نے جانا جو کچھ کہ تم کو معلوم نہیں ہے, تو اللہ نے اس سے پہلے ایک عظیم فتح ایک قریبی فتح دے دی ہے. اب یہ ہے کہ تم خیبر فتح کر کے اپنے خوش خوش یہاں آؤ گے, وہی جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اس کو سب دنوں پہ, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ. اب یہاں جو ہے نا دین حق دے کے اس کو, تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے یعنی اسلام آیا ہے دلائل کے اعتبار سے تو غالب ہے ہی, اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ غالب ہوا پورے عرب کے اوپر, خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی بہت دور تک چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دوبارہ اور وہ دین اسلام کو نافذ کریں گے تو پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اس واسطے اس کو بھی اس بارے میں پیش کیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں, خود مرزا قادیانی اپنی کتاب پیک کے براہین احمدیہ اس کے اندر یہ بات لکھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت اتری ہے وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ لکھتا تھا کہ جی میں جو ہے نا وہ بالکل ان کے نقش قدم پر ہوں، وہ آئیں گے وہ تو پھر تلوار کے ساتھ قوت کے ساتھ نافذ کریں گے دین کو، اور میں دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا یہ خود ہی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اب آنے والا عیسیٰ میں ہی ہوں، پہلے ان باتوں کو مانتا تھا اور پھر اس حقیقت کا بھی وہ انکار کر گیا۔ آگے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ زیادہ زور آور سنی سخت ہے، کافروں پہ مہربان ہے، آپس میں دیکھے گا تو ان کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے تلاش کرتے فضل اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کا اور رضامندی، سی ماہم فی وجوہہم ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے۔ اب یہاں دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، مرزا قادیانی کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے اندر وہ بےمان لکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشد والکفر وہما بینہم، کہتا ہے یہ وحی الہی میرے بارے میں نازل ہوئی اس کتاب، یہ غلطی کا ازالہ، اور اس کا جو ہے نا دوسرا حصہ تیسرا صفحہ ہوگا اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ میرے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی معاذ اللہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوتے، اور ان کا یہ ایسا کفر ہے جو ابو جہل ابو لہب نے بھی نہیں کیا تھا، وہ کلمے کو تو مانتا تھا لیکن اس کی تصدیق نہیں کرتا تھا، معنی کو تو تسلیم کرتا تھا، ان ظالموں نے معنی ہی بدل کے رکھ دیا۔ آگے فرمایا کہ ذالک مثلہم، یہ مثال ان کی تورات میں اور یہ اور ان کی مثال انجیل میں، جیسا کہ کھیتی نکالا اس نے اپنا جو ہے نا سوئی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر اس کو موٹا کیا، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر یعنی وہ مضبوط کھڑی ہو گئی، تو اب یہ جو ہے نا دو مثالیں ہیں، تو یہ پہلی مثال جو ہے نا جو ہے یہ یہاں سے اشداء علی الکفار رحماء بینہم وغیرہ، یہ جو ہے نا یہ تورات میں ہے، اور اگے جو ہے قذر ان اخرج شطہ فادرہ، تو یہ مثال انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو جو آج جو لوگوں کے پاس کتاب مقدس ہے اس کے اندر بھی یہ دونوں مثالیں موجود ہیں، اور مولانا جو ہے نا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے دوسرے علماء تفسیر معارف القرآن میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو ان کے بارے میں وہ مضامین مل جائیں گے، اگرچہ الفاظ کا فرق ہے مضمون بظاہر، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مضمون یعنی اسی کے مطابق ملتا ہے، تو معارف القرآن کے اندر آپ کو یہ مضمون مل جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کافروں کو جلائے، اس سے علماء نے یہ بات کہی تفسیر عثمانی میں بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام سے جلتا ہے وہ کافر ہے، تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہے اس آیت کے اوپر کہ جو صحابہ کرام سے جلنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے استاد محترم کے صحابہ جو ہے نا جو صحابہ کرام کو گالیاں نکالے ہمیں ان لوگوں کے کفر کے بارے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، صحابہ اکرام کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کو ماننا نہایت ضروری ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے جو ایمان لے اور اچھے کام کیے ان میں سے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ گہ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے نہ بڑھو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے نہ بلند کرو اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر، اور نہ ان کے لیے اونچی بولو بات جیسا کہ، اور نہ بلند کرو ان کے لیے بات جیسا کہ تم بلند کرتے ہو ایک دوسرے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، امتحان لیا ایمان تقویٰ، ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں، ہاں پکارتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے دیواروں کے پیچھے سے اکثر وہ عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. اے لوگ جو ایمان لے، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار کی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو اس سے کہ پہنچے تم کہ تم جا پڑو کسی قوم کو جہالت کے ساتھ کہ ہو جاؤ تم اس پر جو تم نے کیا ہے پچھتانے والے، اور جانو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بات مانے بہت سے کاموں میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہاری طرف محبوب کر دیا ہے ایمان اور اس کو خوبصورت بنا دیا تمہارے دلوں میں، اور تمہارے لیے اس نے کفر نافرمانی اور گناہ کو ناپسند کر دیا ہے، ان کی نفرت ڈال دی ہے. یہی لوگ ہیں نیک راہ پر چلنے والے، فضل اللہ کی طرف سے اور نعمت، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. اور اگر جو ایمان والوں کی دو جماعتیں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، تو اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے تو لڑو اس سے جس نے جو زیادتی کرتی ہے، یہاں تک کہ لوڑا اللہ کے حکم کی طرف، تو اگر وہ واپس آ جائے تو صلح کروا ان میں انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. سوائے اس کے کہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں تو ان اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے کے اوپر رحم کیا جائے. اے لوگ جو ایمان لائے، نہ مذاق کرے کوئی جماعت دوسری جماعت سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم ایب لگاؤ ایک دوسرے پہ، اور نہ تم برے نام ڈالو ایک دوسرے کے. کتنی بری بات ہے گناہگاری ایمان کے بعد، اور جو نہ توبہ کرے تو یہی لوگ ہیں ظالم. اے لوگ جو ایمان لائے، بچو تم بہت سی بدگمانیوں سے، بے شک بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو. کیا تم اسے ایک چاہتا ہے کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، تو تم نے اس کو برا سمجھا، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہارے ذاتیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں زیادہ عزت والے اللہ کے ہاں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لائے، کہہ دی تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کو ہم فرما بردار ہوئے ہیں، اور نہیں داخل ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے کچھ کام نہ دے گا تم کو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سوائے اس کے نہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے نہیں شبہ کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں سچے. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا جو آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، احسان کرتے آپ پر کہ وہ مسلمان ہوئے. کہہ دیجئے نہ تم احسان کرو میرے اوپر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان و زمین کے غیب، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اچھا جی، سورۃ الحجرات، اس کی شروع کی آیات جو نا اس کا شان نزول وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک قبیلہ بنو تمیم، یہ جب فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف قبائل ان کے نمائندے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے اور وہ ایمان قبول کرتے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام پھر ان کے اوپر کسی نہ کسی آدمی کو ذمہ دار بنا دیتے تھے. یہ آپ کی حکمت اور بصیرت ہے کہ ایک قبیلے والے آئے ہیں، ایمان قبول کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا واپس چلے جائیں بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ان کے اوپر کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیا ہے کہ اب ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے ان کے اوپر ایمان کو، دینی احکام کو کیسے جاری کیا ہے. اب وہ ذمہ دار ہے نبی علیہ السلام کے ہاں، اور وہ نگران ہے اپنی قوم کے اوپر. تو بنو تمیم کے لوگ جو ہے نا، ان کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا کہ بھئی ان کے اوپر ہم کس کو امیر بنائیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں یقاقع بن معبد ایک آدمی، ایک صحابی ہیں، ان کو امیر بنا دیں، اور حضرت عمر فرمانے لگے کہ اقرا بن حابس جو ہے نا ان کو بنا دیں. اور اس دوران جو ہے نا وہ ان کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئی اور کچھ آپس میں کچھ بس تلخی سی ہو گئی. ایک کہنے لگے کہ حضرت عمر کہنے لگے آپ میری مخالفت کرتے ہیں، حضرت صدیق کہنے لگے آپ میری مخالفت کرتے ہیں. بس اللہ کی طرف سے یہ آیات اتری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ایسی بات نہ کرو، بلکہ صبر تحمل سے اونچی آواز نہ کرو، اونچی آواز کر دی تو اعمال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہی، لیکن اس کے بعد اور زیادہ آہستہ ہو گئے. حضرت عمر جو ہے نا ان کی آواز قدر اونچی ہوتی تھی، اور وہ اتنے آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بار بار کبھی دفعہ پوچھتے تھے کہ بھی ذرا بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. اور اس کے علاوہ ایک صحابی تھے حضرت زید بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، تو انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی وہ آ نہیں رہے کیا ہوا؟ کہنے کہ جی وہ تو بڑے پریشان ہیں، روتے ہیں کہ میرے تو عمل ضائع ہو گئے ہیں، میری تو آواز اونچی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ان کو کہو کہ آپ جنت والوں میں سے ہیں، آپ نے خوشخبری دے دی. اور یہ کہ ان کی قدرتی آواز اونچی تھی، مگر پھر وہ اس کے بارے میں کوشش کریں کہ میں اپنی آواز آہستہ سے آہستہ کروں. اس کا یہاں پہ جو ہے نا ذکر ہے، اور اس سے علماء نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام تو آپ تو اللہ کے نبی تھے ہی، بہرحال جو بھی علماء حضرات ہیں اگر وہ دین کی بات سمجھاتے ہیں یا وہ اساتذہ ہیں، اس طرح مشائخ ہیں، تو ان کے سامنے بھی آدمی کو اونچی نہیں بولنا چاہیے. اگرچہ اعمال تو اس طرح ضائع نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ادب احترام تو ضروری ہے. اور یہ بھی کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کی تلاوت ہو رہی ہو، تو بھی اونچی نہیں بولنا چاہیے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کا ادب بھی اسی طرح ضروری ہے. آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس بھی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہاں اب بھی روضہ مبارکہ کے پاس یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اب یہ آیت کریمہ اب تک وہاں لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہاں بھی آپ اللہ توفیق دے جانے کی دیکھیں گے کہ وہاں بھی مسلمان آہستہ آواز میں درود شریف پیش کرتے ہیں، اور زیادہ اور پھر اونچی آواز میں آپس میں بولتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے پولیس والے بھی روکیں کسی کو تو بھی وہ میانہ روی سے وہ بھی اونچی آواز نہیں نکالتے. فرمایا لوگوں جو ایمان لے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی یہ نہیں کہ مشورے میں کہ بس خام خاص زیادتی نہ کرو، تحمل سے رہو اور ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کے لیے ایسے اونچی نہ یعنی اونچی بات نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے اونچی کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. فرمایا ان اللہ دن یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا تقویٰ کے لیے، تو یہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ان اللہ دینا جنادون کا، بے شک جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے حجروں کے پیچھے سے ان کے اکثر نہیں جانتے. اس کا شان نزول بھی وہی واقعہ ہے، وہ اس طرح پر ہے کہ وہی بنو تمیم کا وفد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں وہ لوگ، تو پتا کیا تو آپ مسجد میں نہیں تھے، آپ گھر میں تشریف فرما تھے. آپ انہوں نے جو ہے نا باہر ہی آواز میں دینی شروع کر دی، یا محمد اخرج علینا، تو ان کے بارے میں یہ آیات اتری ہے کہ انہوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا. آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی درجے مصروف تھے، اور گھر میں انسان کسی مصروفیت میں ہو سکتا ہے، اور وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو خود تشریف لے آتے. آخر نبی علیہ السلام نمازوں کے لیے تو آیا ہی کرتے تھے، جب خود تشریف لاتے تو آپ ان کا اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے تھا. فرمایا تو بے شک جو لوگ آوازیں دیتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. یعنی یہ کہا ہے اکثر تاکہ یہ بات سمجھانے کا انداز ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں دیکھو جی میں کیا کہہ دیا ہے، یہ تاکہ وہ بات کر سن لیں. ہر بندہ یہ کہے گا شاید میرے بارے میں نہ کہا ہو، اس واسطے بات بھی بن جائے گی اور وہ سن بھی لیں گے. پر میں اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان. اب یہاں دیکھیے ہمیں ادب یہ سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے یعنی زندگی کے اندر بھی آپ کے ایسے دروازے یعنی باہر نہیں بلانا آپ کو. اچھا اس کا واقعہ پہلے سن لیں پھر اگلی بات کریں گے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کہنے پہ باہر آتے ہیں تو وہ کہنے لگے جی ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہنے لگے جی کہ آپ ایسا کریں، ہم جو ہے نا آپ کے سامنے ایک شاعر لائے ہیں، ہم آپ وہ ہمارے قبیلے کا شعر سنائے گا آپ کو، اور آپ کا شاعر وہ دکھاؤ ہمیں کیسا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا ایک مقرر ہوگا وہ تقریر کرے گا، اور ہم آپ کے مقرر کی تقریر بھی سننا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے جناب شعر و شاعری کا مقابلہ کیا، ان کے شاعر نے شعر پڑھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا، انہوں نے پھر نبی علیہ السلام اور انصار مہاجرین کی شان میں شعر کہے. وہ متاثر ہوئے، کہنے لگے واقعی ان کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے جو ہے نا مقرر اس نے اپنے قبیلے کے بارے میں تقریر کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطیب حضرت ثابت بن قیس تھے انہوں نے جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور صحابہ تابعین اور مہاجر و انصار کے بارے میں انہوں نے بیان کیا بہت اچھا، تو وہ کہنے لگے واقعی ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے. پھر وہ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، پھر بعد میں وہ واقعہ ہے کہ ان کے اوپر کس کو امیر بنائیں جو پہلے ہو چکا ہے. یا ایک بار یہ نقطے کی یاد رکھیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا ادب کیا سکھایا ہے کہ اگر دیوار کے پیچھے ہیں تو ان کو بلانا نہیں، اگر وہ خود آتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب لوگ اللہ ہمیں توفیق دے ہم وہاں جائیں خود سلام پیش کریں، ہماری سعادت ہے، یہاں سے درود شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے جائیں، اللہ کی مہربانی ہوگی. لیکن اب یہ کہ یہیں پہ بیٹھا آدمی نبی علیہ السلام کو بلانے لگے تو جو دیوار کے پیچھے ہوتے ہوئے بلاتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے وہ عقل نہیں رکھتے، تو جو یہیں بلانا شروع کر دے اس کو کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. تو یہ عشق و محبت کا معیار اپنا بنایا ہوا نہیں دیکھنا، ہم نے یہ معیار بھی شریعت سے دیکھنا ہے. صرف زبانی کہہ دے مجھے بڑی عشق، میں بڑا عاشق رسول ہوں، اس سے عشق نہیں پیدا ہوگا. اللہ کے ہاں بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ نہیں. آپ کتنے لوگ ہیں وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، اے جی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. عجب اکلا یہ گستاخی کا جملہ ہے، نہ کہو ایسے. کسی نے کیا اچھی بات کہی، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، وہ آقا کو در پہ بلاتا نہیں ہے. اللہ نے توفیق دی ہے خود جاؤ وہاں پہ جا کے درود و سلام پیش کرو. لیکن یہ کہ یہیں پہ اچھا پھر لکھ کے تو لگا دیا، کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، اور کس سے سن لیا تو نے، خود ہی جملہ بنا دیا، خود ہی سنا دیا، کس سے سن لیا، کس نے کہہ دی یہ بات تجھے. اور پھر یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی، اب دیکھو معاذ اللہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. آپ یہ لکھ کے لگا دیتے ہیں گھروں میں دکانوں میں، اور وہاں ایسے جناب نہ کوئی اس کی ترتیب ہوتی ہے، گھر میں جو کھلارا پڑا ہوا ہے، گند مند پڑا ہوا ہے، گھر میں خدا کی نافرمانی ہوتی، نہ نماز کا اہتمام ہے، ٹی وی چلتا ہے اور خرافات ہو رہی ہیں، کوئی ادب احترام نہیں ہے. اور دعوت دی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کے، تو کیا صرف لکھ کے لگا دینے سے کیا یہ محبت بڑھ جائے گی؟ اس سے یہ محبت نہیں ہے، یہ تو گستاخی بن سکتی ہے. دیکھو تم نے بلایا ہے تو پھر کچھ تو کرو نا اس کے لیے، لیکن کرنا بھی کچھ نہیں ہے، وہ اور اپنی گناہوں بھری زندگی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو گھر میں پڑا ہوا ٹھیک ہے، ویسے ہی گھر میں کھلارا پڑا ہوا ہے اور وہیں لکھ کے لگا ہوا ہے، کوئی پرواہ. ایسی باتوں سے احتراز کرنا ضروری ہے. یہ نبی علیہ السلام کی شخصیت معمولی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے یہ ایمان کا سب سے بڑا معیار تو نبی علیہ السلام کی ہستی ہے. یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لے، اگر تمہارے پاس آئے کوئی گناہگار خبر لے کے تو تم تحقیق کر لیا کرو، اس سے کہ تم پہنچو کسی قوم کو جہالت میں تو ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عقبہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبیلے کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. ان کے جو ہے نا اس قبیلے کے پاس ان کے ایمان لانے سے پہلے کوئی ناراضگی تھی کسی بندے کے ساتھ. اب یہ جاتے ہیں، اب وہ لوگ جو ہے نا ان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے اس کے زمانے کے دستور کے مطابق، اور آج کل بھی جو استقبال کے لیے ایسے نکلیں تو اپنے فوج وغیرہ ہے تو ہتھیاروں کے ساتھ نکلیں گے. اب وہ جناب تیر تلوار وغیرہ کے ساتھ نکلے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کہیں مجھے قتل کرنے نہ لگے ہوں، تو اس واسطے یہ بھاگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی وہ تو مجھے قتل کرنے آئے تھے. اب جناب نبی علیہ السلام نے حضرت خالد کو بھیجا اور یہ بھی کہا کہ تحقیق کر لینا پہلے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ خود آ گئے کہ نبی علیہ السلام تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ان کی طرف سے آدمی آیا نہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، کہیں ناراض نہ ہوں. انہوں نے آ کر خود کہا جی وہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں. اور پھر حضرت خالد نے بھی جا کے دیکھا کہ وہ تو مسلمان ہیں، اس واسطے پھر ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ بھی ایسے موقع کے اوپر کوئی خبر دے، تحقیق کر لیا کرو. اور حضرت جی سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس طرح واقعہ ہوا تھا کہ وہ جاتے ہیں تو کسی اور آدمی نے ان کو بتا دیا اس صحابی کو کہ بھی یہ لوگ تجھے مارنا چاہتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، تو اس پر یہ آیت اتری ہے. اور صحابہ سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کے آ جاتا اس کی تحقیق کرو. تو حضرت جی کے کہنے کے مطابق یہاں گناہگار وہ آدمی ہے جس نے اس صحابی کو یہ بات کہی تھی. اور اگر دوسری جو عام کتابوں میں ہے اس کے مطابق صحابہ کہ وہ اس صحابی کو مغالطہ لگا ہے، تو پھر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام کو یہ بات کہی گئی، نبی علیہ السلام کو نہیں کہا گیا. تو اس صحابی کو ہرگز جو ہے نا اسے فاسق نہ مانا جائے. آپ تو ایک عام ضابطہ بتایا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی بندہ کہے اس کی تحقیق تم کر لیا کرو. تو نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ یہ بندہ غلط ہے، اس نے ایسی بات کی ہے، یہ کہ صحابہ اکرام کو کہا ہے کہ تم ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرو، تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کر دو بعد میں پچھتاؤ ہو ان کی غلطی کوئی نہیں تھی اور مارے بھی جائیں اپنے بندے بھی ان کے بھی، اور پھر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر پھر آگے سے چلا کرو. فرمایا وعلم ان فیکم رسول اللہ، اور جانا تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اس واسطے ان کی مان کر چلو، اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مانے تمہیں مشقت ہوگی، تو اللہ کے بعد نبی کی بات ماننے میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب کر دیا، تمہیں ایمان کی قدر ہے اور تمہارے دلوں میں وہ اچھا ہے، تمہیں بہت خوشی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے، اور اللہ نے کفر، نافرمانی اور جو گناہ کی باتیں تمہیں یہ اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کی مہربانی، اللہ نے ان کو تمہارے دلوں کے اندر قابل نفرت بنا دیا ہے، یہی لوگ ہیں راشدین یعنی نیک راستے پر. دیکھو اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو ایمان کی محبت اور ایمان ان کے دلوں میں بڑا خوبصورت، اور پھر یہ کفر اور نافرمانی اور گناہ کی نفرت. اب بتاؤ صحابہ اکرام کتنے اللہ کے پیارے تھے، اللہ ان کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور کوئی آدمی ان کے بارے میں زبان درازی کرے تو اپنے برا کرے گا. فضل اللہ کی طرف سے اور نعمت، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگر دو ایمان والوں کی جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کروا دو. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت تو جو ہے نا عبداللہ ابن ابی ابھی اس نے یعنی کھل کے یعنی اوپر سے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا. تو نبی علیہ السلام ایک صحابی کے اجازت کو جاتے ہیں، تو راستے میں کہیں وہ بھی ادھر مل گیا، اس کو اپنے ایمان کی دعوت دے دی. وہ آگے سے کہنے لگا جی مجھے نا ایسی باتیں کہو، اپنا جا کے گھر میں رہو، ایسی کوئی باتیں کی اس نے. تو اس پر جو ہے نا وہ صحابہ اکرام نے اس کو کوئی برا بلا کہا، اس کی جماعت کے جو مسلمان تھے انہوں نے ان کے ساتھ وہ لڑائی کا خطرہ ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو جو ہے نا سنبھالا اور اس کے آپس میں صلح صفائی کروائی ان کے بارے میں ہے. بس یہ ایک واقعہ ہوا ہے، ورنہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے جب تک مدینہ میں 9-10 سال گزارے ہیں، صحابہ اکرام میں کوئی لڑائی آپ نے نہیں ہونے دی، انتہائی درجے محبت پیار کے ساتھ ان کے اندر جو ہوئی بھی ہے معمولی سی پھر صلح ہو گئی. فرمایا اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کرے تو آپ ان سے لڑو جو زیادتی کرتی یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے، پھر اگر واپس آ جاتی تو ان میں صلح کروا دو انصاف کے ساتھ، اور انصاف کر بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. انما المؤمن اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، تو ان میں صلح کروا اپنے بھائیوں میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم. پھر اب جو ہے نا لڑائی کی ایک وجہ ہوتی ہے آپس کی ناراضگی یا آپس کا ہنسی مذاق، پھر رہ جائے گا اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور میں اے ایمان والو نہ مذاق کریں مرد مردوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو ہے نا اچھے ہیں اللہ کے ہاں اعلیٰ مرتبے کے ہیں، اور مذاق کرنے والے ان کو کیا پتا آخرت کسی اچھی. اس واسطے کسی کو اپنے دل میں اکرام رکھو، اور خام خواہ ان کے جو ہے نا توہین نہ کرو، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور برے ناموں سے نہ پکارو، کتنا برا نام ہے گناہگاری ایمان کے بعد. اب یہ دونوں ہی باتیں، دو باتیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ تم ایمان لے آؤ، لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد جو ہے نا وہ تمہیں کہا جائے کہ تم خدا کے نافرمان بن گئے ہو، تو یہ کوئی اچھی بات تھوڑا ہے. اسی طرح پر جو آدمی مسلمان ہو گیا ہے، تم ان کے بارے میں کوئی ان کے پہلے گناہ ان کو یاد کرواؤ، تم نے یہ کیا وہ کیا، نہیں جو ہو چکا ہو چکا، وہ ان کو یاد نہ کرواؤ. اور جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں. اے لوگ جو ایمان لائے، بچو تم بدگمانیوں سے، خام خواہ ادھر ادھر کے خیالات بھی دل میں نہ لانے. تو یہ بدگمانی بھی، انسان خام خواہ دوسرے کے بارے میں برا خیال سوچتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو ہے نا اس کے آگے پھر بدگمانی کے بعد پھر حسد کرنے لگا، یا کوئی بھی ہے سمجھتا ہے یہ میرا دشمن ہے. جیسے وہ پہلے واقعہ پڑا اپنے کے صحابی جاتے ہیں اور وہ آگے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، یہ سمجھے کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. بس وہ بدگمانی کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ کبھی نقصان کر بیٹھتا ہے، اس سے روکا گیا ہے. اور میں بات جو ہے گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں. اور ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. دیکھو کیسی اچھی اچھی تعلیمات ہمیں قرآن پاک نے دے دی ہیں، اور دنیا والے جو ہے نا وہ ان کو جانتے بھی نہیں. کون سا دنیا کا قانون ہے جو چگلی کو حرام کرتا ہے، جو شریعت نے اتنی سختی سے چگلی سے روکا ہے. اب پڑھیں گے ولا یغتب بعضکم، ایک دوسرے کی چگلی نہ کرو. کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو کس طرح چگلی سے. اور جاسوسی کو کون سا دنیا کا قانون کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، بلکہ بڑھ بڑھ کے ان کے جو ہے نا وہ جاسوسیاں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا ہے نہیں. ہاں اسلامی حکومت کو اپنے ایک مجبوری کی حد تک کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی اجازت ہے، لیکن عام مسلمانوں کو تو ایک دوسرے کی جاسوسی بلکہ بدگمانی کی بھی اجازت نہیں، جاسوسی کی کہاں اجازت ہو. فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پھر سمجھایا کہ سب مسلمان جو ہے نا وہ بھائی بھائی ہیں، اور تقویٰ کا معیار خاندان نہیں ہے، تقویٰ معزز وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہو، اور جس میں تقویٰ ہوگا اس میں عاجزی بھی ہوگی. اے لوگوں جو ایمان، اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنائے تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں زیادہ عزت والے اللہ کے ہاں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں خبر رکھنے والے ہیں. قالت الاعراب آمنا، یہ یہودیوں کے ایک بنو اسد ایک کافروں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر جو ہے نا کہنا کہ ہم ایمان لائے، اوپر اوپر سے مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. کئی لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں، عیسائی ہیں مسلمان ہو گئے، اور پھر بعد میں جناب چندے کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایمان تو اصل ہے بے غرض ہو کے صرف اللہ کے لیے، تو ایمان لانے کے بعد خرچ کرنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ مانگنا شروع کر دو. دیہاتیوں نے کہا، ان دیہاتیوں نے ہم ایمان لے کہہ دیے، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو ہم فرما بردار، ہم تو صرف وہ مسلمان اوپر سے ہو گئے ہیں، اور دل ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی تک، اور اگر تم فرما بردار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانو تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سوائے اس کے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو ایمان لے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک بھی نہیں کیا اور اپنے مال جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ ہیں سچے. کہہ دیجئے تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بتاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں اور جو زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یمنون علیک، آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. کہہ دیجئے میرے اوپر احسان نہ کرو اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پہ احسان کرتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. دیکھو اس میں پھر علم غیب کا عقیدہ ثابت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ وہ حیران ہو گیا کہ آیا ان کے پاس جانے والا ان میں سے. تو کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے، ہمیں پاس معلوم ہے جو کچھ کے زمین کم کرتی ان سے، اور ہمارے پاس کتاب ہے محفوظ کرنے والی. بلکہ تکذیب کی انہوں نے حق بات کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ گیا، تو یہ جو ہے نا الجھن والی بات میں پڑے ہوئے ہیں. افلم یندرو، کیا نہ انہوں نے دیکھا آسمان کو جن کے اوپر ہے، کیسے ہم نے اس کو بنایا اور اس کو آراستہ کیا اور اس کے لیے کوئی سوراخ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں پہاڑ اور اگائے اس کے اندر ہر قسم کی رونق والی چیزیں، سمجھانے کو اور نجات دلانے کو ہر جو کرنے والے بندے کے لیے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس کے ساتھ ہم نے گوئے ہیں باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، اور لمبی لمبی کھجوریں جس کے لیے کہ خوشیں ہیں طے بتائے رزق بندوں کے لیے، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا ہے. اسی طرح پر نکلنا ہوگا تقریب کے ان سے پہلے قوم نوح نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد اور فرعون اور جو لوط کے بھائی ہیں اور ایکا والوں نے اور طبہ کی قوم نے، سب نے تکلیف کی ہے پیغمبروں کی. تو ثابت ہوگی میری وعید، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے، بلکہ یہ شک کے اندر ہے نئی پیدا کرنے کے بارے میں. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں جو کہ اس کے جیب میں وسوسے آتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے پاس شارک سے بھی، جبکہ دو لینے والے لیتے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھا ہوا نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے تیار، اور آگے موت کی سختی بال یقین یہ ہے جس سے تو بھتکتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہوگا، اور آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. تو غفلت میں تھا اس سے، تو ہم نے تجھے طرح پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نظر بہت تیز ہے. اور کہے گا اس کا ساتھ والا فرشتہ، یہ ہے جو میرے پاس تیار، تم ڈال دو اس کو دوزخ میں، ڈال دو دوزخ کے اندر ہر ناشکر کاف مخالف کو، جو خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، شبہ ڈالنے والا، وہ جو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بنائے پھرتا تھا، تو ڈال دو تم اس کو سخت عذاب میں. کہے گا اس کا ساتھی، اے میرے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن وہ دور کی گمراہی میں تھا. اللہ فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑو، اور میں تمہارے پاس سے تمہاری طرف میں نے وعید کو بھیج دیا تھا، میرے پاس سے نہیں بات بدلی جاتی، اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. جس طرح ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، اور جنت کو پیش کیا جائے قریب کیا جائے گا پرہیزگاروں کے دور نہیں ہوگی. یہ وہ ہے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے ہر رجوع کرنے والے یاد رکھنے والے کے لیے, جو رحمان سے ذرا بھی دیکھے اور لایا وہ دل جو رجوع کرنے والا ہے داخل ہو جائے تم اس میں سلامتی کے ساتھ, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا ان کے لیے, وہ ہوگا جو اس میں چاہیں گے. اور ہمارے پاس زیادتی بھی ہے, اور کتنے ہم نے ان سے پہلے جماعتوں کو ہلاک کر دیا, وہ ان سے زیادہ پکڑ والے تھے, مضبوط تھے پکڑ میں, تو وہ کھوج چلے پھرے وہ اچھی طرح زمین میں, کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, بے شک اس کے اندر نصیحت ہے اس کے لیے جس کے لیے دل ہے, یا ڈال دے وہ کان اور وہ حاضر ہو, بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کے درمیان ہے چھیدروں میں, اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ پہنچی, تو صبر کیجیے اس پر جو کہتے ہیں, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کو تسبیح کیجیے اور سجدوں کے پیچھے, اور کان لگائیے جس دن کے آواز دے گا ایک آواز دینے والا قریب جگہ سے, جس دن کے سنیں گے وہ زوردار آواز ثابت شدہ, یہ نکلنے کا دن ہے, بے شک ہم زندہ کرتے اور ہم مارتے ہیں, ہماری طرف ہی واپسی ہوگی, جس دن کے زمین ان سے پھٹ جائے گی جلد دوڑتے ہوں گے تیزی سے, یہ جمع کرنا ہمارے اوپر آسان ہے, ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں, اور آپ ان کے اوپر نہیں ہے زور کرنے والے, تو آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو یہ سورت قاف, اس کے شروع میں جو ہے نا قاف آتا ہے حروف مقطعات میں سے, اور اس کے اندر جو ہے نا زیادہ تر آخرت قیامت کو ثابت کیا گیا ہے, اور قرآن پاک کا شروع میں ذکر ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کا, فرمایا قسم ہے قرآن مجید یعنی عظمت والے قرآن کی, آگے کہ قرآن تو عظمت والا ہے لیکن کیا انہوں نے مان لیا نہیں, یہ مانتے نہیں ہیں بلکہ یہ حیران ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس آ گیا ایک ڈرانے والا ان میں سے, حیرانگی کہ انسان رسول کیسے, بھی رسول فرشتہ اور جن تو نہیں ہوگا, انسان ہی ہوگا نا, باقی سارے عہدے تم انسانوں کو دیتے ہو, صدر انسانوں میں, سیکرٹری انسانوں میں, وزیر اعظم, اور جب نبوت کی باری آتی ہے تو کیا یہ کوئی اور ہو جائے گا, آخر انبیاء کو قیادت بھی تو کرنی ہوتی ہے, انبیاء جو ہے وہ امت کے قائد, صدر سیکرٹری جو سب سے اوپر جو بڑے قائد وہ انبیاء ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو انسانوں میں سے, کافروں کا یہ عجیب چیز ہے. آگے جا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے, یہ تو بڑی دور کی واپسی, کیسے واپس کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے, اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو زمین ان سے کم کرتی ہے, جو انسان کے جسم خراب ہو گئے مٹی بن گئے, ہمیں پتا ہے ہم سب کو دوبارہ لے آئیں گے, ہمارے پاس کتاب ہے یاد محفوظ کی ہوئی, یعنی ہم سب لکھا ہوا بھی ہے ہمارے پاس, یاد بھی ہے ہمیں, علم بھی ہے, لکھا ہوا بھی ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بلکہ حق کی تکذیب کی جب ان کے پاس آیا تو یہ الجھن والی بات میں ہے, کیوں اس واسطے کہ جب یہ تکذیب کر چکے یقین آتا نہیں ہے اور خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا, بس پڑے ہوئے اپنے برے کاموں میں. افلم یندرو, اللہ کی قدرت بتاتے ہیں, کیا نہ دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف جن کے اوپر آیا, کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو رونق دی اور اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں, اتنے آسمان اتنا بڑا کوئی سوراخ نہیں, اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس کے اندر ہم نے بوجھ ڈالے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے ہر قسم کی رونق کی خوبصورت چیزیں اگائی ہیں, یعنی زمین کے اندر پہاڑ, اتنی لمبی چوڑی زمین ہے, اور دیکھو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے, ختم ہی نہیں ہوتی, اربوں خربوں اربوں انسان اس کے اندر رہتے ہیں, اور زمین میں کتنی جگہ ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہے, اور پھر ہر قسم کی بارونق چیزیں اس میں اگتی ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے اور نصیحت ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے, کوئی پیدا کرنے والا ہے ایسے تو نہیں ہو رہا, اور ہم نے آسمان سے پانی بابرکت اتارا, پھر اس کے ساتھ ہم نے باغات اگائے اور کھیتی کر جانے والی, تو باغات وہ ہوتے ہیں جن کا پھل کاٹا جائے وہ پھر بھی رہتا ہے, اور جو اناج ہوتا ہے اس کو سارے کاٹ لیا جاتا ہے, ون نخلا باسکات, اور کھجوریں لمبی, لہا تل ان نزید, ان کے لیے جو ہے نا یہ خوشہ ہے تہ بتہ, تو کھجوریں جو ہے نا اس کے ایک نیچے اور ایک اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, کھجور ایسے اوپر نیچے ہوتی ہیں بندوں کے رزق, اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک مردہ شہر کو زندہ کیا, اس طرح نکلنا ہوگا. تکذیب کی ان سے پہلے قوم نور ہیں, تو پہلے قوموں کا ذکر ہے, اور رس والے اس میں سب کا حالات پہلے ہو چکے ہیں, اور عاد اور فرعون لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی, اور ایکا وارونی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, قوم طبع اس کے پہلے ہو چکا ہے, یمن کی قوم تھی, سب نے انبیاء کی تکذیب کی ہے, تو وعد جو وعید ہے اللہ جو ڈراوا ثابت ہو چکا ہے. یہ فرمایا جی بات, افا جی نبر خلق الاول, کیا یہ تھک گئے ہیں, کیا ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کر کے, نہیں یہ اس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے اور کرتا جا رہا ہے, اسی لیے تو منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ کہ اور نہ بندے پیدا ہو جائیں, جب دوبارہ پیدا کرنے کے بارے یہ کیسے ہوگا, فرمایا بلکہ یہ شک میں ہے نئی دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں, ولقد خلقنا الانسان, بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو, اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسے آتی ہے, اس کے دل میں باتیں آتی ہیں ہمیں پتا ہے, تو انسان کے دل کے خیالات بھی اللہ کے علم میں ہیں, اور ہم قریب ہیں اس کے, زیادہ قریب ہیں اس کے, من حبل الورید, اس کی شاہ رگ سے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے قریب انسان کے کہ اس کے جو ہے نا اپنی جو شاہ رگ ہوتی ہے, اس کا دل ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسان کے قریب ہیں, لیکن یہ کیسے ہیں, یہ اس کی شان کے مطابق ہیں. یوں سمجھو آسانی سے کہ ہمیں اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارا اللہ کو علم ہے. اب دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے, کہاں کہاں جاتا ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے. ہمارا خون دل میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے, یہ اللہ کے علم میں ہے. ہمارا سانس آنا جانا, یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بھی زیادہ ہمارا علم ہے. پھر فرمایا دو لینے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ جو کرامر کا آدمی فرشتے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں بولتا, مگر اس کے پاس ایک نگران تیار ہے, بس جو وہ بولتا جائے لکھ لیتا ہے. اگر توبہ کر لے تو گناہ مٹ جائے گا, اور اگر وہ نیکی کرنے کے بعد کوئی گناہ کر لیتا ہے, نیکی ضائع کر بیٹھے, بارہ وہ سب تیار ہو رہا ہے رجسٹر اس کا. اور فرمایا ہوا جا سکرت الموت بالحق, آگے موت کی بے ہوشی بالیقین, ایک وقت آئے گا سب کے اوپر کہ موت آ کے رہے گی. یہ تھا جس سے تو بھدکتا تھا, بھاگتا تھا. بھاگتا کیسے ہے, انسان کھاتا ہے, پیتا ہے جی, اسی طرح پر آرام کرتا ہے, اور پھر ورزش کرتا ہے, بیمار ہو جائے دوائی لیتا ہے. یہ سب چیزیں کس لیے ہیں, تاکہ انسان مر نہ جائے. نہیں کھائے گا مرے گا, نہیں پیے گا مرے گا, نہیں دوائی لے گا. تو اب موت سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے, لیکن پھر بھی آخر موت آ کے رہے گی. وہ ایک آدمی جو ہے نا, اس کے بارے میں وہ بارہ کسی طرح بچ گیا مرنے سے, تو کسی نے کہا کسی اللہ والے سے کہ بھی وہ آدمی جو ہے نا وہ تو مرتا مرتا بچا. وہ کہنے لگے بچ بچ کے مرے گا. پھر کب تک بچتا رہے گا, انسان کو آخر جانا تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ لے جائے. اور میں سور میں پھونکا جائے گا, یہ وعید کا دن ہے. پھر کہا جائے گا آ گیا ابھی آپ جس کے دن ڈرایا جاتا تھا, اور آئے گا ہر نفس, اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا, ایک حالات بتانے والا ہوگا. یوں سمجھو کہ جیسے مجرم ایک پولیس والا ہاتھ کڑیاں لا کے اس کو پکڑے ہوتا ہے, اور ایک آگے ایک ہوتا ہے جس کے پاس اس کا جو ہے نا فائل ہوتی ہے ساری, اسی طرح پر ایک فرشتے کے پاس سارا اس کے حالات ہوں گے, اور ایک فرشتہ جو ہے وہ کھینچ کر آئے گا. اور میں لقد کنت فی غفلت من ھذا, تو کہا جائے گا تو اس کے بارے میں غفلت میں تھا, ہم نے تیرا پردہ کھول دیا ہے, تیری نظر آج بڑی تیز ہے, آج تو یہ بڑی دور دور تک نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے ہاں یہ فرشتے ہیں, یہ جنت ہے دوزخ ہے, سب کچھ تیرے سامنے ہے, کاش اس وقت مان لیتا. وقال قرینہ, اس کے ساتھ والا فرشتہ کہے گا ھذا, یہ ہے میرے پاس تیار شدہ. وہ جو گواہ ہوگا فرشتہ کہے گا اللہ یہ ہے اس کا سارا نام اعمال. اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم, ڈال دو تم دونوں اس جو ڈال دو دوزخ کے اندر ہے, ہر ناشکر ضدی کو, شکرا اور پھر اللہ کے ساتھ ضد کرنے والا, مناع للخیر نیکی سے روکنے والا, اور حد سے بڑھنے والا, شعبے میں ڈالنے والا. اب ضد کی میں آپ کو پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں کہ دیکھو مردوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا مرد کا کپڑا, اس کی شلوار ٹخنوں سے جو ہے نا وہ اوپر ہو, گھٹنوں سے نیچے ہو. گھٹنے ننگے نہیں ہونے چاہیے اور ٹخنے ڈھکنے ہونے چاہیے. لیکن اب لباس کیسا پہنیں گے, یا تو یہ ہے کہ ایسی وہ جو ہے نا وہ نکرچی پہن لیں گے چھوٹی جانگ یا سا, جس سے گھٹنے ننگے ہو جائیں, اور یا پھر یہ ہے کہ پینٹ پہنتے ہیں اتنی لمبی جس سے ٹخنے جو ہے نا وہ ڈھکے جائیں. یعنی دونوں صورتوں میں ضد ہے شریعت سے. کیا ہے کہ اگر ٹخنوں سے ایک آدھا انچ اوپر کر لیا جائے اس میں کیا تکلیف ہو جائے گی, کیا تمہاری ترقی کے راستے میں کیا اس سے کتنے کارخانے بند ہو جائیں گے تمہارے اگر تم تھوڑا سا اوپر کر لو گے, لیکن ضد ہے شریعت سے بس. اور میں اللہ ہی جالا, وہ جس نے کہ بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود, اور ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. اور معبود بنانے کی مختلف شکلیں ہیں. ابھی آپ نے پچھلی صورت میں پڑھایا کہ آپ نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, تو بس خواہشات کے پیچھے چلنا اور اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دینا, معبود بنانا صرف یہ نہیں جا کے بت کو سجدہ کیا جائے, اللہ کے حکموں کو کسی طرح بھی آدمی ٹھکرا دے تو یہ دوسرے کو معبود بنانے والی بات ہے. ڈال دو اس کو سخت عذاب میں, اس کا ساتھی کہے گا. یہاں ساتھی سے مراد جو ہے نا شیطان ساتھی ہے, پہلے کریم فرشتہ ہے. یہاں اس کے جو ساتھ, جو شیطان اس کو دنیا میں وسوسے دینے والا ہے, جب اس کو بھی پکڑا جائے گا, وہ ہمارے پروردگار میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا لیکن یہ دور کی گمراہی میں تھا, مگر بچے گا کوئی بھی نہیں, جو گمراہ کرنے والا وہ بھی عذاب میں, گمراہ ہونے والا بھی. اللہ فرمائے میرے پاس جھگڑو نہیں, میں وعید پہلے تمہیں پہنچا چکا ہوں, میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی, اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. جس دن کہ ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر گئی وہ کہ اور بھی ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے کہ اس کی وسعت ایسے انداز میں بیان کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں لاؤ جتنے لانے ہیں اور لاؤ اور لاؤ، دوزخ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچائے بہت بڑی ہے، اسی طرح پر جنت جو ہے نا یہ بھی بہت ہی بڑی ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ زمین و آسمان کا جتنی زمین و آسمان اتنی اس کی چوڑائی تو لمبائی خدا جانے کتنی ہوگی، فرمایا جنت کو قریب لایا جائے گا پرہیزگاروں کے دور نہیں ہوگی، یہ وہ ہے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے رجوع کرنے والے یاد رکھنے والے کے لیے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور لایا وہ ایسا دل جو رجوع کرنے والا ہے، داخل ہو جائے تم جنت میں سلام دے کے ساتھ، یہ ہے ہمیشگی کا دن، ان کے لیے وہ ہوگا جو اس میں چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو وہاں پہ کیا نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، فرمایا ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، وہ ان سے بھی زیادہ زبردست تھے، فنقبوا فی البلاد، شہروں کے اندر انہوں نے جو ہے نا چکر لگائے، کریدا کھوج لگائے، مطلب یہ ہے کہ پورا جو ہے نا، لیکن کون بچانے والا تھا، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، بھاگنے کا ٹھکانا، بے شک اس میں نصیحت اس کے لیے ہے اس کا دل ہے، جو دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا یا کان لگاتا ہے اور وہ حاضر، یعنی یا تو یہ دل میں اللہ کی محبت ہے یا یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں سمجھانے والے، تو یا تو خود اس میں اتنی بصیرت ہے یا کہنے والوں سے وہ سن لیتا ہے اچھی طریقے سے، اور اگر اس میں توجہ ہی نہیں کرتا تو پھر قرآن پاک سارا بھی پڑھ لے، لکھتے بھی ہیں لوگ، کتنے ایسے ہیں جو قرآن پاک سارا لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا جناب کتابت بھی ہو گئی، چھاپ بھی دیا اور جناب کتب خانہ رکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک لکھتے بھی ہیں چھاپتے بھی ہیں، بلکہ بعد ایسے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لیکن قرآن پاک کا انکار بھی کر رہے ہیں، اس کے مضامین کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کتنے ایسے مستشرک جو ہیں جو قرآن پاک یعنی یہودی عیسائی ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور لیکن اس کا مذاق بھی، اللہ تعالیٰ بچائے جس کے دل میں محبت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ آپ تجربہ کر لیں کہ آپ قرآن پاک ذرا غور سے پڑھیں، آپ کو کچھ مضامین سمجھ آئیں گے، اور آپ سرسری سے پڑھ لیں تو آپ کو بہت سی باتیں ویسے چھوٹ جائیں گی، لیکن اس کے برخلاف آپ اخبار پڑھتے ہیں، اخبار آپ سرسری پڑھیں یا جو غور سے پڑھیں، وہ سارا دیکھیں گے، آپ جو سرسری پڑھیں گے شاید کی بات چھوٹے گی، ورنہ وہی مضمون غور سے پڑھیں گے جتنا مرضی وہی رہے گا، کوئی نئے نکات نہیں نکلیں گے، مگر قرآن پاک جتنا زیادہ غور سے پڑھیں گے اتنی عجیب عجیب مضامین آپ کو اس سے سمجھ آئیں گے۔ فرمایا ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو جنگ میں چھ دنوں میں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی، یہودی کہتے تھے معاذ اللہ اللہ تھک گیا، ہاشا وک اللہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کفر کی باتیں ہیں، بس صبر کی اس پر جو کہتے ہیں اور تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے، اور رات کو تو تسبیح کریں اور سجدوں کے بعد، تو یہ تین وقت بتائے ہیں فجر عصر اور تہجد، کیونکہ پہلے یہ تین نمازیں ہی فرض تھیں، اور جو معراج کی رات پانچ نمازیں ہوئی ہیں، وسط میں یوم جناد المنادی میں مکان قریب، اور چکان لگائیں اس دن جس دن کے پکارنے والا پکارے گا قریب جگہ سے، یعنی قیامت کے دن جب پکارنے والا پکارے گا دور ہو نزدیک ہو ایسے لگے گا جیسے قریب ہی ہے، تو آواز بالکل واضح آئے گی، جس دن کے وہ زوردار آواز سنیں گے بالیقین یہ نکلنے کا دن ہوگا، تو پھر سور پھونکا جائے گا، نکلو بھی سارے، پھر نکلنا پڑے گا فوری طور پر، بے شک ہم زندہ کرتے اور مارتے ہماری طرف ہی واپسی ہے، جس دن کی زمین پھٹے گی ان سے جلدی سے چلتے ہوں گے، جب زمین کھلے گی قبریں کھل جائیں گی تو پھر ہر انسان زندہ ہو کے جلدی سے نکلیں گے، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر آسان ہے، ہم جانتے جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان کے اوپر کوئی زور کرنے والے نہیں ہیں، تو قرآن کی نصیحت کی اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروًا، قسم ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، پھر جو کہ اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، فل مقسماتی، پھر جو کام کو تقسیم کرنے والی ہیں، انما توعدون لصادق، جس کا وعدہ دیا جاتا ہے تم سے وہ سچ ہے اور دین یعنی انصاف واقعہ ہونے والا ہے، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں کہ تم مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہو، پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا، وہ قتل کر دیے گئے بے سند باتیں کرنے والے، وہ جو کہ غفلت کے اندر بھول رہے ہیں، پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کے دن، جس دن کہ وہ آگ کے اوپر تپائے جائیں گے، چکھو تم اپنی شرارت، چکھو تم اپنی سزا کا مزہ، یہ وہ ہے کہ جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا پروردگار ان کو دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کا بہت کم حصہ سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے کے لیے اور سوالی اور غیر سوالی کے لیے، اور زمین میں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور آسمان میں تمہارا رزق اور جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، بے شک یہ حق ہے جیسا کہ تم بات کر رہے ہو۔ کہ آئی تمہارے پاس بات واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا، جب ان پہ داخل ہوتے تو کہا انہوں نے اسلام، کہا سلام، قوم ہو تم اوپرے سے، تو چلے گئے دوڑ اپنے گھر کی طرف، تو لائے ہیں ایک وہ بچڑا گھی میں تلا ہوا، تو ان کے قریب کیا تو کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو، تو انہوں نے تو اس سے ڈر محسوس کیا انہوں نے، تو کہنے لگے وہ ڈریے نہیں اور خوشخبری دی ان کو علم والے بچے کی۔ تو بیوی جو ہے وہ بولتی ہوئی آئی، تو اس نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہنے لگی بڑیا بھانج، انہوں نے کہا اسی طرح کہا تیرے پروردگار نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ کہا تو کیا تمہاری مہم ہے بھیجے ہوئے؟ کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم ان کے اوپر چھوڑے ہم پتھر مٹی کے نشان لگے ہوئے تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے، تو ہم نے نکالا ان کو جو کہ اس میں تھے ایمان والوں سے، تو نہ پایا اس کے اندر سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں سے، اور چھوڑی ہم نے اس کے اندر ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جبکہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ، تو وہ اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ منہ موڑا اس نے اور کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو، تو ہم نے ان کو جو ہے نا پھینک دیا ہم نے دریا میں، اور وہ ملامت کے لائق تھا۔ اور قوم عاد میں جبکہ ہم نے ان کے اوپر چھوڑی ہوا خیر سے خالی، نہیں چھوڑتی تھی کوئی چیز جس کے اوپر جاتی، مگر کر دیتی اس کو چورا چورا ہونے ریزہ ریزہ کی طرح۔ اور اس قوم سمود میں جب انہیں کہا گیا کہ فائدہ اٹھا لو تمہیں ایک وقت تک، تو انہوں نے حد سے بڑھ گئے وہ اپنے رب کے حکم سے، تو پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھ رہے تھے، تو نہیں طاقت رکھی کھڑے ہونے کی انہوں نے اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اور قوم نوح اس سے پہلے بے شک وہ نافرمان قوم تھے، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا قوت کے ساتھ اور ہم ہیں وسیع قدرت والے، اور زمین کو ہم نے بچھایا تو ہم ہیں بہت اچھا سنوارنے والے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ تم غور و فکر کرو تو بھاگو تم اللہ کی طرح، بے شک میں تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں، اور میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے سے کوئی رسول، مگر کہا انہوں نے کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، کیا انہوں نے اس کی وصیت کی؟ بلکہ یہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، تو آپ ان سے جو ہے نا ذرا کنارہ کشی ان کی طرف التفات نہ کریں تو آپ کے اوپر ملامت نہیں ہوگی، اور سمجھاتے رہیں بے شک سمجھانا فائدہ دے گا ایمان والوں کو۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے نہیں ارادہ کرتا رزق کا، اور میں ان سے نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے اور طاقت والا مضبوط ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے جو ان کی باری ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کی باری، بس وہ مجھ سے جلدی نہ مانگے، تو ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ سورت ہے سورت الزاریات، اس کے شروع میں یہ جملہ ہے والزاریات ضربن، تو یہ زاریات جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے، یعنی بکھیرنے والا بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور جیسے دانوں کو یا چیزوں کو بکھیرنے والی چیزیں، اور دوسرا اڑانے والی، تو جو ہوائیں گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، یہاں مراد اس سے مفسرین کہتے ہیں وہ ہوائیں جو تیزی سے چلتی ہیں اور وہ گرد و غبار اس سے اڑنے لگ جاتا ہے، پھر وہ جو بوجھ اٹھانے والی ہیں یعنی وزنی بادل جس میں بہت پانی ہوتا ہے، اور فل جاریات یسرن، پھر جو نرمی سے چلنے والی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح پر ہوا کے اندر مختلف حالات ہوتے ہیں، پہلے تیز آندھی آتی ہے، پھر اس کے بعد بادل آ جاتے ہیں، پھر نرم چلنے لگ جاتی ہے، بارش ہونے لگ جاتی ہے، پھر جو تقسیم کرنے لگتے ہیں حکم سے، اب یہ تقسیم کیسے کرتی ہیں؟ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہیں زیادہ کہیں تھوڑی، اور بعض کہتا ہے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں، اور چلنے والی جو ہے نا بعض کہتا ہے کشتیاں چلنے والی ہیں، بہرحال مختلف اس کے اندر جو ہے نا معنی نکلتے ہیں۔ اور ان سب کی قسم کھا کر اگلی بات یہ کہی ہے انما توعدون لصادق، کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انصاف واقعہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالی قیامت کے دن جو ہے نا وہ تم سب سے حساب کتاب لے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، پھر اس کے بعد دوسری قسم کھائی ہے کہ قسم ہے آسمان کی جس میں راستے بنے ہوئے ہیں، بے شک تم مختلف بات میں ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپس میں جھگڑا ہے تمہارا، یُفَقُّ عَنْهُ مَنُفِقُ، اس سے روکا گیا اس کو جو بس جس کو محرومی کر دیا گیا، پھیر دیا گیا۔ قتل الخراسون، قتل کیے گئے ہیں بے سند باتیں کرنے والے۔ اب یعنی جو آدمی اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، تو وہ اس کے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے، الذین فی غمرتن، وہ لوگ جو غفلت میں بھور رہے ہیں اور کہتے ہیں باجی دنیا دنیا جی، آخرت کوئی نہیں. کیوں؟ انہوں نے دنیا دیکھی آخرت نہیں تو اس کا انکار کر دیا. تو یہ بہت خطرناک بھول ہے. پوچھتے ہیں وہ کب ہوگا قیامت کا دن، تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کب ہوگا قیامت کا دن، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ قیامت کے دن میں کیا کیا ہوگا. کیوں؟ ہمیں تو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اور نہ ہمیں جو نہ یہ پتا چل سکتا ہے. تو اس لیے یہ پوچھنا تو بالکل بیکار ہے کہ جی بدلے کا دن کب ہوگا، قیامت کب آئے گی. ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ہوگا کیا کیا، تاکہ ہم اس کی تیاری کریں، ہمیں اس کا فکر لگے، ہم جو ہے نا اس کے بارے میں سوچے سمجھے. صرف یہ پوچھنا کب آئے گی یہ تو گستاخی ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ کار تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا جواب میں یومہم علی النار یفتنون، ایسا جواب دیا ہے جس میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے. کب آئے گی؟ فرمایا جس دن یہ آگ کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ کیا ہے تپایا جائے گا یا سیدھا کیا جائے گا. یہ جس دن نا یوں سمجھے کہ جیسے روٹی جو ہے نا اس کو آگ کے اوپر رکھ کر گرم کر لیتے ہیں، بس جس دن لوگوں کو آگ کے اوپر رکھا جائے گا نا، جلایا جائے گا، تو وہ دن ہے، اس دن آئے گی قیامت. یہ کہاں پھرتے ہیں. ذوقوا فتنتکم، اپنے جو ہے نا اس سے شرارت کا مزہ چکھو. فرمایا ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے. پھر اس دن کہا جائے گا، پھر روئیں گے چلائیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو اللہ نے ان کو دیا اس کو لینے والے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کا بہت کم حصہ سویا کرتے تھے، اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بس ان کو نصیب کرے، کیسے وہ نیک بندے ہیں جو رات کے اندر اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں. چلو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہمارے اوپر، اس نے فجر کو بھی فرض کر دیا اور عشاء اور مغرب کو بھی فرض کر دیا ہے. چلو کچھ نہ کچھ حصہ تو مسلمان لے ہی لیتے ہیں آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. مغرب کے وقت نہیں سوتے اور پھر عشاء پڑھ کے سوتے ہیں، عشاء جو ہے نا پھر کبھی اس کے بعد آج کل سحری کے لیے بھی اٹھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں یہ نعمتیں دے دی ہیں. چلو ہم نہیں بھی نیت ہوتی تب بھی یہ تو کام کرنا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم اپنی جیسے بھی ہے اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فرمایا اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا اور محروم کا، مطلب نیکی کرنے کے باوجود بھی فخر نہیں کرتے، ساری رات بھی عبادت کریں پھر بھی سحری کو اگر استغفار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرا حق نہیں ادا کر سکے، اور مال کے اندر جو مانگتا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اور آگے فرمایا زمین میں نشانی یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے جی میں بھی کہ دیکھو اپنے حالات کہ ہمیں بھی کس نے بنایا ہوا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے. دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے. تو کون ہے جو مسلسل اس کو یعنی حرکت دینے والا ہے؟ کوئی تو ہے نا جس نے یہ نظام پیدا کیا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے آسمان بنایا ہے وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں، رزق بھی اس کے حکم سے آتا ہے، اور پھر جو موت کے حالات ہیں اس کے بعد کے وہ بھی ہوں گے. تو قسم ہے آسمان و زمین کے رب کے یہ حق ہے، سچ ہے جیسا کہ تم بول رہے ہو. جیسے ہمیں اپنے بولنے کا یقین ہے اسی طرح پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے. کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس آئی ہے بات یا خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی، جب ان کے پاس آتے ہیں تو کہا سلام. تو یہاں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فرشتے آئے تھے، اور وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام، اور یہ بھی کہا کہ تم اوپرے لوگ ہو، یعنی دیکھا تو سمجھے یہ جو ہے نا عجیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں عام لوگوں سے ہٹ کر ان کا مزاج یا دیکھنے میں. تو اپنے گھر جلدی چلے جاتے ہیں اور ایک بچڑا جو ہے نا وہ تلا ہوا لے کر آتے ہیں، ان کی مہمانی کرتے ہیں، ان کے آگے رکھتے ہیں، قریب کرتے ہیں، لیکن وہ کھا ہی نہیں. کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور پریشان ہوئے. ہم نے سنا ہے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ کوئی کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالتا، اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. خطرہ ہوا کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں جو کھا ہی نہیں رہے، یا یہ جو ہے نا اصل میں وہ عذاب لائے ہوئے فرشتے تھے، شاید اس کا ایک اثر ہوا ان کے اوپر. اور پھر کہنے لگے، وہ کہنے لگے ڈرنا ڈریے نہیں، اور پھر خوشخبری دی ایک علم والے بچے کی. تو اب جب حضرت سارہ کو پتا چلتا ہے تو وہ بھی فاقبرت امراته, ان کی بیوی حضرت سارا, ان کو پتا چلا کہ فرشتے ہیں اور اس طرح خوشخبری دیتے ہیں, وہ حیران ہوئے اور آتی ہیں بولتی ہوئی, انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا حیرانگی سے, کہنے کہ عجوز حکیم, بڑھیا بھانج, یعنی میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں اور ساری زندگی میرے اولاد نہیں ہوئی, اب کیسے ہوگی؟ ان کہنے کہ ایسے ہی ہوگا, کیوں, یہ اللہ تعالیٰ اللہ والی تھیں اور یہ معمولی ہستیاں تو تھیں نہیں, وہ فرشتے تھے, وہ اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں. کہنے لگے کہ ایسے ہی تیرے پروردگار نے کہا, بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, تمہارا اصل کام کیا ہے؟ بھیجے ہوئے کہنے کہ ہمیں بھیجا گیا مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم چھوڑیں ان کے اوپر پتھر مٹی کے, یعنی یہ پتھر عام نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوگا کہا جائے کہ اولے ہیں بڑے بڑے, نہیں, بلکہ سچ مچ مٹی یا پتھر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ریت کے یا جو بھی ہیں, مسومتن, جو کہ نشان لگائے ہوئے تیرے رب کے ہاتھ سے گزرنے والوں کے لیے, تو اسپیشل ان کے اوپر لکھا ہوا ہوگا, اس سے فلاں کو مارو, اس سے فلاں کو مارو. اور میں فخر اجنا من کانا فیہا, نکالا ہم نے اس میں جو کہ ایمان والوں سے, تو نہیں ہم نے پایا اس کے سوائے گھر کے مسلمانوں سے. وہ کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ہی تو تھیں جو کہ ایمان والی, باقی ان کی بیوی سمیت سب علاقہ کافر ان کا تھا. اور تو ہم نے چھوڑا اس کے اندر نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم, دردناک عذاب سے, اور اب تک وہ علاقہ بحر میت کے نام سے مشہور ہے. اور موسیٰ علیہ السلام میں جبکہ ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر, تو وہ اپنے ارکان حکومت کے ارکان سلطنت کے ساتھ اس نے منہ موڑا اور کہنے لگا جادوگر ہے یا مجنون ہے معاذ اللہ. فاخذناہ, نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو, تو ہم نے ڈبو دیا اس کو سمندر میں اور وہ قابل ملامت تھا. اور یہ پہلے بھی واقع ہو چکا ہے. اور قوم عاد میں بھی نشانی, جبکہ ہم نے ان کی طرف اوپر بھیجا ایسی ہوا جو عقیم یعنی خیر سے خالی, نہیں چھوڑتی تھی کوئی چیز جس پر آتی مگر بنا دیتی اس کو رمیم یعنی چولے چولے کی طرح, بالکل بس جس کو وہ کیا کرتی, انسان کو اٹھاتی اوپر لے جاتی اور اس کو جو ہے نا زمین کے اوپر گرا کر مارتی, تباہ کر دیتی. اور قوم سمود میں جب انہیں کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک, تو پھر کیا ہے, جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے وہ بڑھ گئے, تو پکڑا ان کو ایک کڑک نے زوردار آواز نے, وہ دیکھ رہے تھے تو نہیں کھڑے ہونے کی طاقت نے بدلا لے, جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے, بیٹھے تو کھڑے نہیں ہو سکے, اور پھر کسی کے کیا وہ انتقام لیں, کسی کو کیا بلائیں. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس سے پہلے بے شک وہ بھی نافرمان تھے, اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے یعنی قوت کے ساتھ, اور ہم بڑی وسیع قدرت والے ہیں, ہم اس سے چاہیں اور بڑی چیزیں بنا لیں, اور زمین کو بچھایا تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں, اور ہر چیز کا ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیے تاکہ تم غور کرو اور تو اللہ کی طرف دوڑو, بے شک میں تمہیں اسے ڈرانے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, بے شک کسی اور اس کے ساتھ کے کوئی اور خدا نہ بناؤ, بے شک میں تمہارے تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں. اور میں اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے سے کوئی رسول, مگر انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے, کیا اس کی وصیت کر چکے ہیں, بلکہ یہ تو لوگ ہیں شرارتی حد سے بڑھ جانے والے, بس آپ ان سے منہ موڑیے, بس نہیں ہیں آپ ملامت کیے ہوئے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا, نہیں مانتے خود مجرم ہوں گے. یہ کیسے, انہوں نے وصیت تو نہیں کی لیکن کردار ہی ایسا ہے, طبیعت ہی ایسی ہے, جو باتیں پہلے کافروں نے کہی وہی بعد والے کافر کہتے رہے. تو جیسے انبیاء کی سب کی تعلیم توحید والی ہے, تو یہ نافرمان بھی سب کے جو ہے نا بس ایک ہی مزاج ہے, انبیاء کا تکذیب کرنا اور ان کا وہی بشر آ گیا یہ ہو یا آخرت کا انکار کرنا. فرمایا بدک کے نصیحت کریں, اس لیے کہ نصیحت فائدہ دیتی ایمان والوں کو. فرمایا اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے, اور اس واسطے اس کے اندر بندگی کے اندر نماز بھی آئے گی, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حقوق العباد کا بھی ادا کرنا, مثلا اللہ کے جتنے احکام سب کو پورا کرنا. نہیں میں ارادہ کرتا ہوں اسے رزق کا اور نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ تم رزق حلال تلاش کرو, وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. اولاد کو کھلانا ہے, بیوی بچوں کو کھلانا ہے, وہ بھی انسان کے ایک بندوں کے حقوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں مانگتا کہ اللہ یہ مجھے بھی کھلاؤ, اللہ تعالیٰ تو نہیں کھاتا نا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزق دینے والے ہیں اور طاقتور مضبوط ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے جو ہے نا دو باری ہے, ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح. ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے جو ہے نا کافر وہ اپنے اپنی باری کے اوپر ہلاک ہو گئے ہیں, یہ بھی اپنی باری پہ مارے جائیں گے. آپ اس کے فلاح استاجروں پر مجھ سے جلدی نہ مانگے. فویل للذین کفروا, تو ہلاک ان کافروں کے لیے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ دیا جا رہا ہے, ایک دن عذاب آ کے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وصف و امان میں رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ.